मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक व क़ाल तआला अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قرآن مجید کی एक आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, गैर मुस्लिम ममालिक हैं, जिस गैर मुस्लिम कंट्री में भी जाओ तो वहाँ बेतहाशा मुसलमान नजर आते हैं। इससे पता चलता है मुसलमानों की स्पीड बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड समझते हैं आप लोग, पैदा होने की स्पीड। तो यहां तो 2-2.5% मुसलमान है मेरा ख्याल है इस पूरे कंट्री में, लेकिन इतनी बड़ी तादाद माशाल्लाह यहां, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। भाई मैं यहाँ किस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, मेरे व्लॉग जब लोग देखते हैं तो समझते हैं कि शायद मैं यहाँ जंगल में शिकार के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सोसाइटी में खराबियां हैं जो बहुत तेजी से फैल रही हैं, तो हम सबको मिलजुल कर उन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी है। इसकी आवाज थोड़ी सी तेज कर दें ताकि आवाज तो उठा सकूं मैं। तो ये माइक जो है ना, पहले 20 दफा चेक करना चाहिए। तो हम सब ने सोसाइटी में, मुआशरे में उन बुराइयों के खिलाफ मिलजुल के आवाज उठानी है। तो मैं भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। शिकार विकार तो ग्रेवी में, जिंदा ने काम है घूमना फिरना, व्लॉगिंग करना, वो तो एक जिंदन काम है। जो असल मेरा काम है वो है वाजो नसीहत, सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने आप को भी। तो मैं तकरार की नीयत से बयान करता हूं ताकि मेरा भी सबक ताजा हो जाए और आप लोगों का भी सबक ताजा हो जाए। माशाल्लाह यहां काफी लोग जमा है। देखो रंग रलियों पे जमाने की न जाना ऐ दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। यहाँ शराब बहुत है, आम है, जिना आम है। इस जमाने में जो गैर मुस्लिम है वो 100 साल पहले जैसे नहीं है। 100 साल पहले जो गैर मुस्लिम थे वो अखलाकी बुराइयों को बुराई समझा करते थे, वो जिना को बुरा समझते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बुरा समझते थे। हम जब फिकह की किताबें पढ़ते हैं, इस्लामी कानून पढ़ते हैं जो माजी में फुकहा ने लिखा है, तो जब भी जिना की बात आती है तो लिखते हैं कि हराम फिल अदियानी कुल्लिहा, یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے. تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہا تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی. اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکشولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں. تو دیکھو، مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا. پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے، ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے، تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا اس میں، کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہو گئے. مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ. اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا، غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے. اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے، دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب بھی کوئی اٹریکٹو چیز نظر آئے گی، دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ منہ سے بول لو بھائی، اگر جائے گا، جائے گا نا اس کی طرف. تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں، روٹی رکھی بھی ہو، پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے، تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے، کھینچ رہا ہے تو کھا لو، استعمال کر لو. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں، زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے، بہت خوشنما بنایا ہے، ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے. تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے. عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے، اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے. یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہیں، شراب اور زنا، اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے. تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا ہے. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات آدمی ایسے ہوں گے، سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میدان حشر جب قائم ہوگا نا، دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں، ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں. غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو وہ تو کرے گا جو مرضی کرے بھائی، اس کو کرنے دو. آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ، یہیں کا مقامی، کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینٹری لگا ہوا ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی وہ دو ڈھکن زیادہ پی لیا اس، دو ڈھکن زیادہ پی لیا. تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا بھائی، وہ دو ڈھکن پیے، آٹھ ڈھکن پیے، دو بوتلیں پیے، ایک بوتلیں پیے، ان کی بوتل، ان کا ڈھکن بنائی بھی خود، خریدی بھی خود، وہ جانے اور اللہ جانے. میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں، ایک قطرہ بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ، چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. کوئی بات نہیں، جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ، لوڈ شیڈنگ ہے صبح صحیح بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں پہ، میں نے کہیں کہہ دیا ہے کم ہیں، کافی لوگ ہیں. یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ نازم آباد ملتان اسٹیشن جی کورنگی. اچھا اچھا چلیں پھر، یہ تعارف بعد میں ہوتا رہے گا، بھی بیان کر لیں ہم کو. تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں. ایک طرف ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار 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 اس مضمون کو دہراتا ہے. افا، میں نے جو آیت پڑھی ہے، افا حسب تم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے، کافر کیا کہتا ہے، ہم مر جائیں گے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہوگا بھائی، سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی، مر گئے مٹی ختم. اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے، یہ زیادہ عجیب سی بات ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں، تھوڑی یہاں اردو کی، اردو بھی تھوڑی سی کمزور ہے، لمبی لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں. ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے، گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے. تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں سے تھے، رکھتے کہاں سے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کی استبل میں رکھتے تھے. تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کو تیسا. تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی، مٹی ہو جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف، یہ اس پہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم، یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو وہی اللہ نے پیدا کیوں کیا پھر؟ دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے، کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے، بھائی آپ نے ایسے ہی کوئی کام کیا، بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے، کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے. آپ نے گاڑی بنائی کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے. تو بھائی فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا ایک نمبر کا بیوقوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے. سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسانوں کے لیے. اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے بھائی. اگر انسان کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا مقصد تھا تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ایویں اس کائنات کو بنا دیا، بلا وجہ اس انسان کو بنا دیا. تو غیر مسلم بہت بڑی بھول میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر دنیا میں آئے پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ تم ختم نہیں ہوتے بھائی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کیا. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں. یہ کس کے ذمہ ہے یہ سمجھانا؟ یہ اللہ کے ذمہ. ان کی نبوت کو ثابت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے نا سب کو اتنے معجزے دیے اور ان کے سچے ہونے پر اتنے دلائل قائم کر دیے کہ تاکہ لوگ ان کو جھوٹا نہ سمجھیں اور ان کی بات پر یقین کر لیں. دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مار کے مٹی کر کے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دے. یہ بات تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا ہے، جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے دلیل اتنی بات کہ دوبارہ پیدا بھی کرے گا. جو کوئی کام کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے بھی. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ میں طاقت تھی، مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر دو شادیوں والے جس میں طاقت ہوتی ہے دو شادیاں کرنے کی وہ کر لیتا ہے. آپ نے ایک آدمی کی دولت دیکھی، صحت دیکھی، آپ نے کہا یہ چار شادیاں کرے گا. کسی نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے اندر چار کی طاقت ہے، صحت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو کیا یہ دلیل درست ہوگی؟ بھائی کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے کوئی نہیں ہوگی نا. اتنا کافی تھوڑی ہے کہ طاقت ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی لے گا، یہ تھوڑی لازم آتا ہے. دوسرا آدمی آیا، وہ بھی صحت مند، جوان، پیسہ بھی بہت، اس کے لیے رشتے بھی بہت. آپ نے کہا یہ بھی چار کرے گا. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا اس میں طاقت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے لیے رشتے بھی بہت ہیں. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کی طاقت کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ یہ کام لازمی کرے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ جس رب نے، جس خدا نے کائنات کو بنایا، کائنات خود بخود تو بنی نہیں سکتی، ناممکن ہے. مادہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو بنایا ہے کسی نے. تو جس نے پہلی دفعہ بنایا، عقل یہ کہتی ہے جو جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب کچھ بنا دیا، تو جب کچھ ہو تو کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ وہ ریپیئرنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پہلی دفعہ بنا ریپیئرنگ کسی چیز کی زیادہ مشکل ہے یا پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے بھائی. کمپنی نے پہلی دفعہ موبائل بنایا تو چائنا نے فوراً کاپی مار دی اس کی, یا خراب ہو گیا آپ نے بھی بنا لیا اس کو دوبارہ. تو اللہ, جس اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا, پہلی دفعہ بنایا, عقل یہ کہتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے, لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ بنائے گا دوبارہ. بھائی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہو, ضروری تو نہیں کہ ہو جائے گی نا بھائی. کیا ہو گیا بھائی, ضروری تھوڑی. یہ پتا کیسے چلے گا دوبارہ بنائے گا؟ یہ اللہ کے بتانے سے پتا چلے گا. دیکھو میں دوبارہ مثال دیتا ہوں, یہ چار شادیوں کی مثال ہر جگہ فٹ بیٹھتی ہے اور سمجھ میں بہت آتی ہے. سمجھ رہے سب لوگوں, سب مسلمانوں کی سمجھ میں یہی مثال آتی ہے, اس کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں. دیکھو اب ایک آدمی ہے, آپ نے اس کی صحت دیکھی, آپ نے اس کے پاس دولت دیکھی, دیکھا اس کے لیے رشتے بہت آ رہے ہیں, آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ چار شادیاں کرے گا. ہم اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے, ہمیں کہا ہمیں کیا پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن اس نے بولیا کہ میں کروں گا. تو اگر اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے اب یہ کرے گا, کیونکہ یہ جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. کتے والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے, ایک آدمی کے گھر کتا آیا نا, ایک آدمی کے گھر کوئی مہمان آیا تو کتا بہت بھونک رہا تھا اس کو نا. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو. اس نے کہا کہ لوگ کہتے تو دال روٹی یہ کھلاتے کیا ہیں, قورمہ بریانی ہے. تو یہ ان کے گھر جب گیا تو واقعی میں دال روٹی رکھی ہوئی تھی. بھائی جب آپ کسی کو کہتے ہو کبھی ہمارے غریب کھانے پر آؤ تو مطلب بنگلہ ہی ہوتا ہے نا, اور کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو مقصد ہوتا ہے بریانی اور مرغے شرغے. تو یہ جب گیا تو واقعی کیا رکھی ہوئی تھی, دال روٹی. اتنے میں جو ہے نا کتا بھونک رہا تھا تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مہمان نے کتے سے کہا چپ ہو جا یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. یہ جو کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو بندہ تھا جس کی صحت بھی اچھی, ہمیں پتا چل جائے کہ جو کہتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. اب اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں چار کروں گا تو آپ مان لو گے, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ دلیل ہوگی کہ واقعی یہ کرے گا کیونکہ یہ سچ بولتا ہے. تو پتا چلا کسی دعوے کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری. نمبر ایک, وہ دعویٰ ممکن بھی ہو ناممکن نہ ہو. نمبر دو, جو کرنے والی طاقت ہے وہ خود کہے کہ میں یہ کروں گا تو ہم مانیں گے. دیکھو جب بھی عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے تو مثال کے طور پر زید نے بکر پہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے, زید نے بکر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے. عدالت صرف زید کے دعوے پر بکر کو چور قرار نہیں دے گی. اب عدالت نے زید سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ زید نے کہا کہ یہ چوری کر سکتا ہے, اس میں چوری کی طاقت ہے, یہ دلیل ہے. کوئی مان لے گا اس دلیل کو؟ جج کہے گا وہ تو تیرے اندر بھی طاقت ہے, وہ بہت سارے لوگوں میں اور میں بھی طاقت ہے چوری کرنے کی, یہ کیا بات ہوئی کہ چوری کی طاقت ہے تو چوری کر لے گا, تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ سچے گواہ تھے. سچے گواہوں نے گواہی دی کہ واقعی اس شخص نے چوری کی ہے. اب جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بولو نا, مانے گا. لیکن اگر بکر یہ ثابت کر دے کہ جو میرے اوپر چوری کا الزام لگا ہے جس طریقے سے لگا ہے وہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر کتنی ہی سچی گواہیاں آ جائے چور کے خلاف, کورٹ اس کیس کو خارج کر دے گی. سوائے خلع کے کیس, پاکستان میں خلع کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا, اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں, تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سنتی. زندہ باد. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دی ہے کہ بھائی اس نے نان نفقہ, یہ ظلم ہے, نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے, تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے. میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ, تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے. اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا. یہاں اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو عورت کو ثابت تو کرے نا, اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا, ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ظلم کرتا ہے, تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے, وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا, یہ شوہر کو اجازت ہی نہیں ہے. تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی, مفتیان کرام, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اکثر ایک علمی ٹاپک ہے لیکن یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا وہ ان کے ایک دفعہ ان کی نظر سے بھی گزر جائے گی. تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے, تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دیا اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے, حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا, کہ شوہر دو اور دو چار کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے تو پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی. تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ لا کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے, شوہر اس گواہ کے خلاف دو اور دو چار کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کل عدم ہے, لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا. یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہاں پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی مخنچو کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, تو وہ تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے, اس پہ جرا تو ہو. دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من مان اس گواہی کو تسلیم کر لے, اس کے پہلے جرا کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے, گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے, اس بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا یہ. تو میں خیر اپنے ٹاپک کے طرف دوبارہ آتا ہوں کیونکہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے, اور جو جن کو لوگوں کو علم علموں کو نہیں ہے, پختگی نہیں ہے, وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے, وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے, ٹھک 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 خلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں. اور بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو تم, اس طرح سے طلاق یہودیوں کی ہانی ہوتی جس طرح اسلام میں کر دی ہے. تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو, عورت کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. الطلاق لمن اخذ بالساق, نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے. ہاں اگر مرد ظلم کر رہا ہے خاص نوعیت پہ, چھوٹی موٹی ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے, ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی, پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے, لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی, تو بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی, پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے. میں الزام لگا دوں اس نے چوری کی ہے, عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ, میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں بھائی, جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کوئی, میں کہاں سے گواہ لے کر آتا. تو ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے. اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے, ہم دنیا بھی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے. تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے, اور گواہ پہ جرح بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا. تو میں اب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ یہ جو خلا ہمارے یہاں عدالتوں نے چلا دیا نا, اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ختم. گرل فرینڈ میں بھی جب چاہو ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, تو میاں بیوی میں بھی ایسے ہی, عورت جب چاہے گی ڈگری خلا کی لی. اور پھر افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ فقہ مالکیہ سے کبھی لیا جا رہا ہے, کبھی فقہ حنبلیہ سے لیا جا رہا ہے, اور ٹھٹھا کا ٹھگا علماء بھی جو ہے نا اس پہ فتوے لگا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو. بھائی اس سے کتنا ڈینجرس ہے یہ, کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے یہ.
اس کا نقصان عورت کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا عورت کو؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد کو جب پتا ہوگا کہ میری بیگم کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو وہ بیگم بنا کے اس کو رکھے گا ہی نہیں. وہ کاغذ میں بیگم ہوگی, بیہیویئر اس کا گرل فرینڈ والا ہوگا اس کے ساتھ. اس کو پتا ہے کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہوگی, وہ فلاں نہیں چلے گی, نہ وہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا, نہ گھر بنا کے دے گا, نہ نان نفقہ اٹھائے گا. بولے گا بھائی میں اتنے ذمہ داری ہیں اس کی کیوں اٹھاؤں یار, کیا بھروسہ کل ٹاٹا کر کے نکل لے گی. تو علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہو. اتنا 1400 سال سے ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے, آپ ویمن رائٹس سے متاثر ہو گئے, جو گوروں نے غیر مسلموں نے نعرے لگائے ہیں آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے, پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن بہترین ہے قانون سازی کے لیے, کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مذہب پہ چلنے کی بھائی؟ خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دلیل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. آپ نے دعویٰ کیا بکر پہ کہ اس نے چوری کی ہے. دوبارہ سے میں نا مثال تاکہ کھوپڑی شریف میں اچھی طرح بیٹھ جائے. آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ بکر نے چوری کی ہے. عدالت میں آپ گئے, عدالت نے آپ سے دلیل پوچھی, آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے, اس کے اندر طاقت ہے چوری کی. تو جج اس دلیل کو دلیل نہیں مانے گا, وہ بولے گا بھائی کر سکنے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ کیوی بھی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جج صاحب پھر کیا دعوے پہ میں کیا پیش کروں؟ بھائی گواہ لے کر آؤ. آپ نے 8-10 گواہ لے گئے اور سارے 4 مہینے لگے ہوئے, بڑی بڑی داڑیاں, ان کی تہجد گزار گواہ ایسے نیک کہ آج تک ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا نہیں گیا. چرس ہیروئن تو دور کی بات, کبھی پان نسوار بھی نہیں رکھا انہوں نے, اتنے نیک. ایسے آدمیوں نے گواہی دی, جج متاثر ہوا. اس نے کہا بھائی یہ تو اتنے لوگوں کی گواہی میں رد نہیں کر سکتا. اچانک بکر نے کہا جج صاحب آپ ان گواہوں کی گواہی سے پہلے ایک دفعہ میری بات سنیں, ان گواہوں کا بیان ذرا لیں, آپ بیان کیا دے رہے. گواہوں نے جی بیان دیا کہ اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چوری کی ہے, فلا تاریخ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بکر نے کہا کہ جج صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ میرے لیے چوری ممکن ہے ہی نہیں, امپوسیبل. کیوں بھائی ممکن کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جج صاحب میں اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کنٹری میں تھا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا جہاز کا ٹکٹ ہے. جج کہے گا بھائی اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے. ہو سکتا ہے تم نے جھوٹا ٹکٹ بنا لیا ہو سکتا ہے تم نے کیا بنا لیا ہو؟ جھوٹا ٹکٹ. جج صاحب مجھے پتا تھا یہ مجھ پہ الزام لگائے گا, اس لیے میں نے جھوٹا ٹکٹ نہیں بنایا, بلکہ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی ثبوت رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کہاں تھا, اس ملک میں. یہ میرے جہاز میں بیٹھنے کی ویڈیو, یہ فلائٹ دیکھ لو آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اڑی تھی کہ نہیں اڑی تھی, اور یہ میری ویڈیو دیکھ لو اس وقت میں یہاں تھا. اتنے اس نے ثبوت دے دیے فلاں جگہ ہونے کے کہ اب یہ گواہ سچے تو ہیں لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن الوقوع ہے ہی نہیں, اس کا وقوع ممکن ہے ہی نہیں. تو کتنے ہی سچے گواہ کیوں نہ ہوں اس کے باوجود جج ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی گواہی کو رد کرے گا بلکہ آئندہ کے لیے ان کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دے گا. بولے گا ایک نمبر کے جھوٹے, آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بات شریف میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی نہیں بولوں گا میں, شریف میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ہمیں پتا چلا بھائی جب بھی ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک وہ چیز ممکن ہو, نمبر دو اس پر گواہ قائم ہو جائیں, سچے لوگوں کی خبر قائم ہو جائے. تو خوب یہ بات سمجھو, جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا, اور اللہ یہ دعویٰ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعے. اللہ نے انسانوں سے جو باتیں کی ہیں, دیکھو ہم جب دنیا میں آئے اس بات کا امکان تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں, ہمارا حساب و کتاب نہ ہو, اس کا بھی امکان تھا کہ ہو. تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ بھائی جو زندہ کرے گا وہ بتائے کہ میں کروں گا, میرے اندر طاقت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی, لہذا میں تمہیں دوبارہ زندہ بولو کروں گا. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا, پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا, اور پیغمبروں کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم کر دیے. ہر پیغمبر, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی, یہ صرف قرآن نہیں بتاتا، جتنے یہودی آج دنیا میں ہیں نا، باپ دادا سے تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور خبریں متواتر کبھی غلط نہیں ہوتی، دو چار آدمی غلط بات پہ جمع ہو سکتے ہیں، جمع غفیر سینہ بسینہ جب کسی خبر کو نقل کرتی ہے، نقل کرتا ہے جمع غفیر ایک بہت بڑی تعداد، تو وہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ امپوسیبل۔ دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جھوٹی خبر ہے، تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ سچی ہے؟ بولو گے یار دنیا میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اکیلا آیا کیا دنیا میں؟ وہ کہ بھائی دنیا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جب اتنے لوگ کسی چیز پہ جمع ہو جائیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلے آپ دیکھو، جب ویڈیو کیمرے نہیں تھے اس زمانے کی خبروں پر بھی لوگ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک آپس میں لڑے ہیں، کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ آپ نے ہو سکتا ہے فلمیں دیکھی ہو، لیکن وہ تو اب بنی ہوئی ہے نا، اس زمانے میں کون کیمرے لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے نا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، ایسے ہی پوری دنیا مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ لاکھوں لوگ سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جو خبر مختلف علاقوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی اس کو نقل کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالی نے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا۔ ایک دلیل تو ہمارے پاس آ گئی، سچی خبر۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، ساری زندگی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تمہارے اوپر، یقین کر لو گے بغیر دیکھے؟ انہوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار کو اپنے سامنے بٹھایا، ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں سنا، کبھی ہم نے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ہرقل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب وہ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو بڑے جرم کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے، پہلے کوئی آدمی چپل چرائے گا، اس کے بعد مسجد کے پنکھے چرائے گا، پھر اس کے بعد گھروں کے گلاس اور برتن چرائے گا، اس کے بعد صدر بن، استغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چیزیں چراتا ہے نا، ہوتے ہوتے بڑا ڈاکو بنے گا، پھر وہ بہت ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں، ایک دم سے کوئی بڑا جرم نہیں کر رہا ہوتا۔ جو زنا کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈائریکٹ جا کے زنا کر لیتے ہیں، پہلے بد نظری، فوج فلموں کی عادت، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ بولو اوپر جاتے ہیں، ایک دم سے بڑا جرم کرتے ہوئے انسان کہاں پڑتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے چھوٹا جھوٹ بچپن سے ٹوپیاں کرانا سیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، آہستہ 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 ان میں جھوٹ بولنے کی جو ضمیر ہے نا، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ایک ہمیں چپیٹ لگاتا ہے چیز کے، کیا کیا؟ اس چپیٹ کے اثرات اتنی زور سے پڑتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں بعض دفعہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، یار میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا انسان سے دل بے چین ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ اس چپیٹ کو کھا جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے، دوبارہ گناہ کرتے ہو تو ایک اور چپیٹ لگتا ہے، وہ تھوڑا سا محسوس کم ہوتا ہے کیونکہ چپیٹ کھانے کی عادت، ہوتے 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 پھر ضمیر آپ کو ملامت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر ہم جھیڑ بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اچانک بہت بڑا جرم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تو ہرقل نے کہا کبھی زندگی میں جھوٹ
نہیں بولا تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اچانک اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا؟ یہ عقل میں آتا نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی عربوں کے سامنے دو اور دو چار کی طرح رکھ دی تھی. تبھی تو اتنی قربانیاں دی بلال حبشی نے، اتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے جو ایمان لائے آپ کے اوپر. تو اب وہ جھوٹا کہنا ان کے لیے بہت مشکل. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک بات تو پائی گئی ہے، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا، دس آدمیوں نے گواہی دے دی بکر کے بارے میں، بکر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے سچے گواہ ہیں، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن ہے نہیں، اس لیے کہ میں تو اس وقت فلاں ملک میں تھا، اس کے یہ ثبوت ہیں. تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ واقعی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نام اس ذات کا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دے. سائنٹیفکلی تو فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں نا، سائنسدان تو کہتے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں، بھائی یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گیا پانی کے اندر ہے بھائی، ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی بننا شروع ہو جائے، پورا بندہ بن کے باہر آ جائے. اور پھر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے، بندہ بچہ باہر آیا اور ماں جو روٹی کھا رہی تھی جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے، ابھی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور دودھ بھی مارکیٹ میں آ جائے فوراً ہی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے بھائی؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ خدا نے کیا ہے سب کچھ. تو اللہ کہتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، سائنٹیفکلی ناممکن ہے. سائنسدان کہتے ہیں ہماری کھوپڑی نہیں مانتی، کوئی بات نہیں، سائنسدان کی کھوپڑی بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو بھائی ہماری کھوپڑی تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کسی سائنسدان کی کھوپڑی بن جائے، خود بخود بن جائے، یہ مانتی ہے بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ کھوپڑی. اب تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا جس نے تیری کھوپڑی بنائی ہے، تو کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے، لیکن اللہ کرنا چاہے تو ناممکن نہیں بلکہ بہت آسانی سے ممکن ہے. اللہ کہتا ہے وہ احوان علیہ، اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا دوسری دفعہ بنانا تو اور آسان ہے تمہارے لحاظ سے. اگر تم ناممکنات کی بات کرتے ہو تو ریپیئرنگ تو اور آسان ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، تو اب دو دلیلوں سے ثابت ہو گیا، پیغمبروں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اور جو جرح کی تھی مشرکین نے کہ یہ تو خبر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس جرح کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ مشکل کام کیے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، غیر مسلم ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح مضبوط طریقے سے پہنچ نہیں رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. مسلمان کی حرکتیں ٹھیک ہو تو غیر مسلم آپ کو دیکھے گا کہ یہ کمبخت اتنے اچھے بن کیسے گئے ہیں. بھائی ان کا بھی شراب پینے کا دل چاہتا ہے، نہیں پیتا، نہیں پیتے یہ. ان کا بھی زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، نہیں کرتے یہ زنا. ان کا بھی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا دل چاہتا ہے، مگر یہ نہیں کرتے. یہ جوان کو چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے چاہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو جائے. ان کا لباس بھی مہذب، یہ صفائی میں ہم سے آگے. تو بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بتاؤ گے بھائی یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ کسی نے آ کے ہم کو سمجھایا ہے. اور وہ کون ہے سمجھانے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میسنجر آف گاڈ ہیں، انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچائی، یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. پھر غیر مسلم پوچھے گا کہ بھائی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہیں، اس کا مطلب وہ بہت بڑے اسکالر تھے 1400 سال پہلے. آج کے بڑے بڑے اسکالر ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو 1400 سال پہلے کون سے اسکالر تھے جنہوں نے تمہیں ایسی باتیں بتا دی؟ آپ ان کو بتاؤ گے بھائی وہ ایسے اسکالر تھے کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. عرب کے بدوؤں میں وہ پیدا ہوئے جن میں تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. عرب کے بدو ایسے لڑاکا تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کا گھوڑا ہار گیا تو ذلت میں لامتناہی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے. وہ عورت سے ایسا ظلم کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے, آپ اس غیر مسلم کو لے جا کے دکھا سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اتنی نفرت کی جاتی تھی بچیوں سے. وہ کون تھے بھائی جنہوں نے آواز اٹھائی؟ دیکھو بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئے ہیں, اتنی پاکیزہ تعلیمات اللہ کی قسم کوئی اسکالر دنیا میں نہیں لے کر آیا جو پاکیزہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہیں. اور کیا کمال کی موٹیویشن ہے بھائی. آج اگر کوئی دنیا میں بہت بڑا اسکالر اٹھے جس کو آپ مانتے ہو, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست اسپیکر ہے, وہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو, چھوڑیں گے لوگ؟ بولو نا, لوگ دنیا چھوڑ دیں گے, شراب نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ کون سی دعوت تھی 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے ایک عربی, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا شراب چھوڑ دو. 1400 سال گزر گئے, آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی, اتنی اٹریکٹیو ہونے کے باوجود. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. کسی جھوٹے کی بات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. آج ڈاکٹر آپ کو بول دے اتنی دیر کھانا پینا چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے لوگ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وزن کم کرو, خدا کے بندے تمہاری وجہ سے قحط پڑ رہا ہے. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے قحط پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے بہت موٹا آ رہا تھا. تو اگلے نے کہا قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی, اس کی وجہ سے پڑا ہوا ہے, سارا یہ کھا جاتا ہے, اس کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ, کم کھاؤ, اتنے گھنٹے کا ناہا کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. دو چار لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہت ٹینشن کے بعد, وہ بھی ان کو اتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ بچ جائیں گے, ہم زندہ بچ جائیں گے, جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک مہینہ رمضان کا روزہ, وہ یہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. وہ 18 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, شدید ترین گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں. 4 آدمی نہیں رکھتے وہ روزے رمضان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں وہ روزے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا, 1400 سال کے بعد بھی اس آرڈر کو ایسے خاندانی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. آپ کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے اپنی بات, دیکھو میرے پاس تو میڈیا ہے, چینل ہے, ایک بیان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر تک اثر ہوگا, اس کے بعد اثر ختم, دوبارہ ایک شادی بھی استغفر اللہ, یعنی دوبارہ وہ پرانی باتیں شروع کر دیں گے, منہ سے بعض دفعہ غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تو دوبارہ وہ ایک شادی کی بات ہے نا, پہلے میرا بیان سنتے ایک دم جوش میں آتے ہیں, پھر دوبارہ جب گھر جا کے مارا پڑتی ہے جھاڑا پڑتی ہے تیار. اچھا نہیں میں نہیں کرتا چار شادیوں کا ذکر, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. تو میری بات میں کیا موٹیویشن ہو, کسی گورے کی بات میں کیا موٹیویشن ہو؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ایک مہینہ روزے رکھو, جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مٹ جاتی ہے. اتنی طاقت, اتنی موٹیویشن, اتنی پاور, یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت کسی جھوٹے میں نہیں ہو سکتی, کسی جھوٹے کو ایسی عزت مل نہیں سکتی ہے. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ لوگ یہاں آتے ہو بجائے ان کو متاثر کرنے کے انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ ان کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شراب, شباب اور کباب ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو, شراب, کباب. کباب سے مراد کھانے پینے کی, حلال حرام کا فرق کیے بغیر, وہ بھی تو کباب کی طرح ہے نا. مسلمان کیا ہے, کہیں جائے گا حلال ذبیحہ پہلے ذبح کرو, یا کتنی ٹینشن ہے یار یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر آج کل بعض اسکالر نے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کر دیا, مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے, انہوں نے بھی ٹینشن ہی ختم کر دی. بھائی آپ کو ذبیحہ تلاش کرنا پڑے گا, ہاتھ سے ذبح کیا, وہ اس کا خون نکالا ہوا ہو,
वो आज हम जंगल में गए ना, ये कह रहे थे मुफ्ती साहब जंगल का जिक्र करेंगे, मैंने कहा नहीं करूंगा लेकिन आ रहा है जिक्र। आज हिरण का शिकार किया ना तो जाके भागे हम ताकि मरने से पहले उसको दबा कर दें। तो मुसलमान को तकल्लुफ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कबाब हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन वो हमारे लिए खाना हलाल नहीं होता। गैर मुस्लिम के लिए हर तरह के कबाब क्या हैं बोलो, उसको ये टेंशन ही नहीं। जब हिरतल, जब जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने नजाशी ने, हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के सामने तकरीर की ना, तो नजाशी ने पूछा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकाम आते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुर्दार खाया करते थे, मरा हुआ जानवर पड़ा होता तो हम खा लेते थे, हमें किसने मना किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ नबी का कोई फायदा था इसमें? कोई फायदा नहीं भाई, खा रहे हैं, अच्छा है गोश्त इस बहाने सस्ता होगा, बकरी मर गई खा लो। हम पहले रहा करते थे कराची में किसी एरिया में ना, तो वहां बचपन की बात है, कुछ लोगों ने बकरियां पाली भी होती थी, वो बकरी अगर मर जाती तो फौरन गैर मुस्लिमों को उठा के ले जाते थे उसको, वो खा लेते। वो कह रहे भाई जबा करो तो भी मरती है और बगैर जबा किए खाओ तो भी क्या होती है, मरती है। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब है, ये कहते हैं जानवर जबा करके खाओ, तो कहते हैं जिस जानवर को अल्लाह मारे वो नहीं खाओ, हम मारे तो खाएं, भाई अल्लाह ने मारा है वो तो ज्यादा खाओ। अकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना गलत। वो कहते थे जिस जानवर को अल्लाह मारे वो तो खाना चाहिए लाजमी, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब बात करते हैं कि जो जानवर अल्लाह ने मारा वो नहीं खाओ, जो खुद काट का मारा हो वो खाओ। तो ये गलत दलील है भाई, अल्लाह मारे या नहीं मारे ये बात नहीं है, बात यह है कि जो जानवर अपनी मौत मर गया उसके खाने में दो खराबियां हैं। नंबर एक, इंसानी तहजीब के खिलाफ है। तहजीब किसे कहते हैं? ये महसूस करने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। अब गैर मुस्लिम पूछते हैं क्या बात है, जानवर अगर मर गया तो खा लो ना, इसमें क्या है, प्रोटीन उसी तरह है, कोई जरासीम भी नहीं है। आपको ये इंसानियत के लायक नहीं है इसको खाना, कहें लायक से क्या होता है, लायक का क्या मतलब है? तो ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स बेगैरत हो और कोई बेगैरती का काम कर रहा हो, आप उससे कहें ये बेगैरती है, वो कहें बेगैरती की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, तो आप बता सकते हो? है भाई, जैसे न्यूटन का पहला दूसरा कानून तो आप बता सकते हो ना, न्यूटन लॉ, पानी की तारीफ आप कर सकते हो, लेकिन बेगैरती महसूस होती है, बताई नहीं जाती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या होती हैं, महसूस। गंदगी देख लो, आपको पता है बहुत सारे लोग कई कई महीने नहाते नहीं है, आपको उसमें से स्मेल आ रही होती है, बदबू उसको आ रही होती है अपने अंदर से, आप उसे कहो बदबू आ रही, कह रहे कहां आ रही है, कोई भी नहीं है। वो कहे बदबू की तारीफ करो फिर मैं डिक्शनरी में देखूंगा कि ये वाली चीज मुझ में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अब आपने डिक्शनरी से बदबू की तारीफ निकाली कि बदबू कहते हैं कि जब इंसान को महसूस हो तो उसको बुरा लगे, इसको बदबू कहते हैं, नॉर्मल इंसान को क्या लगे, बुरा। तो आप उससे कहोगे यहां ये जो है ना देखो सूंघने से बुरी लगती है, वो कह रहे मुझे तो नहीं लग रही बुरी, क्योंकि वो बदबू का आती हो चुका है, उसको लगेगी बुरी। आपको नहीं, मेजॉरिटी से पूछो, अगर मेजॉरिटी को बुरी लग रही है तो ये बुरी है, तो वो रहता ही भंगियों में है, वहां सारे क्या है, सभी में वो बदबू पाई जाती है। तो अब मेजॉरिटी का फैसला मोतबर होगा यहां पे? बोलते क्यों नहीं मेरे भाई। इससे पता चलता है कि इंसान जिस कल्चर का आदि होता है तो उस कल्चर की बुराइयां उसको बुरी नहीं लगती। बेगैरती के माहौल में ही पला बड़ा हो तो उस जगह पे बेगैरती की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। बेगैरती चेंज नहीं होती, डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मजहब क्या करता है, मजहब आपको कल्चर से मुतासिर होने से रोकता है। मजहब कहता है अगर कल्चर में मुर्दार खाना लीगल हो गया है, सब खाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुर्दार खाना इंसान की तहजीब का हिस्सा है या इंसान के लिए बुरा नहीं है। ना 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 ना, जानवर अगर अपनी मौत मर जाए इंसान को घिन आती है उसे खाते हुए, अगर जिसको घिन नहीं आ रही इसका मतलब वो गंदगी का आदी हो गया है, वो अपने आप को जलील करने पर आमादा हो गया है। इंसान के इकराम के खिलाफ है ये कि वो मरा हुआ जानवर इस्तेमाल करे जो जानवरों के खाने की चीज है। जानवर ये फर्क नहीं करते कि ये हमने मारा है कि खुद मरा है। جانور کو کوئی چیز مل جائے نا مری ہوئی, اس کو اس سے کیا غرض کیا, ہم نے مارا ہے یار خود مرا ہے, اب ہم نے مارا ہے مجھے چٹکلا آتا ہے تو کیا کرو, بریکنگ لگتی ہے 100 دفعہ لوگ سن چکے ہیں, وہ ایک بہت موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا جنازے کو کیونکہ بہت بھاری تھا نا, تو اس کے لواحقین کہنے لگے کہ یار کندھا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی اس کو, ہم نے مارا ہے جو ہم کندھا دے, تو جانور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو انسانی تہذیب کے خلاف ہے جو جانور اپنی موت مر جائے, سلیم الطبع انسان, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں لیکن اب آسان اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, جو سلیم الطبع انسان جو اپنی فطرت پر ہوتا ہے اسے ایسی چیز کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آرڈر دیا کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اسے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا آرڈر کیا دیا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لینا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی, میں ایک الگ حکمت بیان کرتا ہوں, وہ بھی حکمتیں ٹھیک ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں توحید کے عقیدے کی وجہ سے, مشرک کی نفی کے لیے, کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں کو بھی بھائی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے. کسی ملحد سے ایتھیسٹ سے پوچھو تم جانور کیوں ذبح کرتے ہو, جو خدا کے منکر ہیں اس کے پاس جانور کھانے کی کوئی دلیل, عقل سے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب ہم سب خود بہت پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق ہمیں زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی ہرن کو بھی, کیا خیال ہے بکرے کو بھی, ہم کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھائیں بھائی. انسان تو سبزی پہ ساری زندگی گزارا کر سکتا ہے, اگرچہ میں نہیں کر سکتا لیکن عام انسان بہرحال, ایسا نہ مجھے سبزی کھلانا شروع کر دیں, میں بیان کروں, کھانے پینے کے بیان کو بہت سیریس سے لے رہے ہوتے ہیں, پانی کا نہ پوچھا کریں بیان کے دوران, کئی دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے لوگوں کو اس پہ, آپ تو قابل احترام ہے آپ کو نہیں کچھ کہوں گا لیکن ویسے تو ساری زندگی بھائی سبزی پہ گزارا کرو, لیکن کتنا ظلم کرتا ہے انسان جانور کو کاٹ کے کھا جاتا ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے بھائی, ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ پرمیشن کس کی طرف سے ملی ہے, خدا کی طرف سے, ورنہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ ہم اس کی جان لیتے, ہم اس کی جان لیتے. یہ بھی ایک حکمت ہے بہت ساری حکمتوں میں, تو اس کا خون نکالنا پڑے گا. تو دو حکمتیں یہ تہذیب سے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پہلی بات کہ یہ انسان کے اکرام کے خلاف ہے کہ مرا ہوا جانور کھائے وہ. اور اب پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے, اونٹ کھڑا ہوا ہوتا تھا نا تو زندہ اونٹ کے ران کو کاٹا, زندہ اونٹ ران کاٹی اور کھانا بنا کے کھا گئے, وہ زخم اس کا بھر دیتے تھے. اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا, ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا حرام ہونے کی یہ بھی وجہ, یہ بھی مردار کے حکم میں ہے بھائی, جانور ذبح کرو اس کا پورا خون نکالو اللہ کا نام لے کے, اس کے بعد اس کے جہاں اس کے جو گوشت کھانا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو. تو یہ سارے احکام تہذیب سے متعلق ہیں, یہ ہمیں 1400 سال پہلے کس نے تہذیب سکھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی آپ کہاں سے تہذیب سیکھ رہے تھے, کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے؟ دیکھو جو لوگ کسی ادارے سے پڑھے بغیر کسی جگہ پیدا ہوں پلے بڑے, ان میں تہذیب کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, تہذیب ان میں بالکل بھی. جنگل میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ لو نا, میں تنزانیہ گیا تھا نا 3-4 سال پہلے, مسائی قوم ہے وہاں پہ, وہ تہذیب سے بہت دور ہیں, انسانوں سے کٹی ہوئی مخلوق ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں عجیب, ان کا رہن سہن میں نے بلاگ بھی بنایا تھا اس پہ, لیکن اتنا عجیب رہن سہن ہے, اتنی گندگی ہے ان کے گھروں کے اندر, کیوں کوئی ان کو صفائی سکھانے والا نہیں ہے؟ یہ جو آج انگریزوں میں اتنی صفائی آئی ہے نا, یہ اسلام کے بعد آئی ہے, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی, خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ ہم نے سیکھی کہاں سے ہے, مسلمانوں سے, یہ خود بخود نہیں آتی تہذیب انسان میں, کوئی سکھاتا ہے؟ تو جس تہذیب کا ان کی دنیا سے تعلق تھا وہ والی تہذیب تو انہوں نے سیکھ لی, جس تہذیب میں ان کو نفس کے خلاف بہت زیادہ جانا پڑتا تھا اس میں نہیں کی انہوں نے, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو گورے نے اسلام سے ہی تہذیب لے لی, صفائی ستھرائی اور سڑکیں صاف اور روڈ صاف, یہ والی تہذیب لے لی کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ ان کا فائدہ تھا, لیکن اسلام تو اس سے آگے کی تہذیب سکھا رہا تھا. اسلام کہہ رہا تھا پیٹ میں بھی حلال ڈالنا ہے, مردار نہیں ڈالنا, جانور کو آپ اگر ذبح نہیں کرتے اس کے گوشت میں خون باقی رہتا ہے, خون گندی چیز ہے, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انگریز نے کہا بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے, انگریز نے کیا بولا, بہت ٹینشن, ذبح کرو چاہے کھا جاؤ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام نے کہا خنزیر کھانے کی چیز نہیں ہے، کتے بلی کھانے کی چیز نہیں ہے، بہت سے غیر مسلم بھائی یہ ٹینشن والا کام ہے، اوپر سے بہت صاف ستھرے لیکن کھا لو، اور بہت سارے احکام ہیں، غسل جنابت، اس نے بھائی چھوڑو یار، جب غسل کا موڈ ہوگا غسل کر لیں گے، یہ اللہ کے کہنے پہ کیوں غسل کریں ہم؟ دیکھو مسلمان پہ جب جنابت کا غسل فرض ہوتا ہے، اس کا موڈ ہو یا نہ ہو، اس کے باپ کو بھی غسل، یعنی اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، کیا کیا باپ کا مطلب خود کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ تہذیب سے اس کا تعلق ہے بھائی، آپ کی گندگی آپ کے جسم سے نکلی ہے، آپ گندگی میں ملوث ہوئے ہو، لیکن غیر مسلم یہ غسل وہ شادی بیاہ میں جانے کے لیے کرے گا، تو انہوں نے اتنی تہذیب لی ہے جس کا ان کی دنیا سے تعلق ہے، جس کا ان کی دنیا میں ان کو تھوڑا سا نقصان نظر آیا، ٹینشن ہوئی، انہوں نے کہا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے، ہم نکاح کا تعلق تہذیب سے ہے، زنا بد تہذیبی ہے، غیر مسلموں نے بولا اس تہذیب میں بہت ٹینشن ہے بھائی، زنا کو لیگل کرو، شراب پینا بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ شراب پی کے منہ سے مجھ کو عمبر کی خوشبو آتی ہے کیا؟ بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے، انہوں نے کہا یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے، شراب سے بچنا، پی لو، تو غیر مسلم نے صرف اتنی چیزیں اسلام کی لی جس سے ان کی سوسائٹی میں ایک آرگنائز سوسائٹی بن سکے، لوگ آپس میں آرام سے زندگی گزار سکیں، لیکن یہ اصل تہذیب نہیں ہے، اصل تہذیب وہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں نے سکھائی ہے، اس تہذیب میں میرے بھائی بہت ساری چیزیں، تو آپ کو اس تہذیب کا علم بردار بننا ہے، غیر مسلم والی تہذیب نہیں، آپ کو کون سی تہذیب لینی ہے؟ اسلام والی تہذیب، اس تہذیب میں مردار کھانا حلال نہیں ہے، تو کیا ہے یہاں پر بہت سے لوگ مردار کھا لیتے ہیں، ٹینشن ہے یار اب حلال کہاں سے تلاش کریں، چھوڑو آہستہ آہستہ پھر عادی ہو جاتا، تو آپ کو اس آپ کو بتانا ہے کہ نہیں بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، اور کیا کرنا ہے بھائی، اس تہذیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، غسل ہے، نماز ہے، طہارت ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1400 سال پہلے اگر ہم جا کے جھانک کے دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، بعض دفعہ یہ شک ہوتا ہے باپ نے سکھایا ہوگا، اللہ نے آپ کے والد کو آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھا لیا، تو یہ بہت سارے احکامات ہیں جن پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے، تو ان احکام کو میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں، میں بات کیا کر رہا تھا میرے دماغ سے نکل گئی، یہ جو جانور کے ذبح کرنے کی بات آئی نا، میرے بھی لگ رہا ہے کہ بڑھاپا شروع ہے، اللہ بچائے، بہت خطرناک بات ہے، یہ سوچتا ہوں تو اللہ خیر کرے، تو یہ میں بات نہ کہیں کہیں سے مجھ سے مس ہو رہی ہے، میں وہ جو جانور کے ذبح کرنے کی بات کر رہا تھا نا، اس سے پہلے کوئی بات لے کے چل رہا تھا میں، چار شادیاں تو ہیں، شراب پہ بات نہیں چل رہی تھی، وہ بات خیر اللہ کرے آ جائے گی انشاءاللہ بیان میں، ایک کنٹینیو چیز کو لے کے چل رہا تھا میں، وہ دماغ سے نکل گیا، ابے دلیل والی، خیر میں یہ کر رہا تھا چھوڑو وہ آ جائے گی، اللہ دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ، نہیں تنزانیہ والی تو ویسی مثال آ گئی تھی بیچ میں، خیر میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا، اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اس حدیث کا حاصل یہ کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی، دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا، میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بات دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم، خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ، سویڈن میں دو گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی دلواب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے،
تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر میں وہ منٹ پہ سیروزہ لگایا, سیروزہ کے بعد چلہ لگایا, چلے کے بعد چار مہینے لگایا, اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی, یہ تباہی ہے, یہ عیش و عشرت نہیں ہے, یہ ایسا عذاب ہے, ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو, ہاں وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو, یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط, یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو, کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ قتل کرے گا, یہ لوگوں کی جیبیں چھینیے گا, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی, دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو, لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے, اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہو گئے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط, لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, اس لیے لیگل ہے, انلیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے, شراب کیا ہے؟ حرام, ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے, کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتے داری توڑنا, اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا, ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے ہر جگہ, یہاں بھی یہی حال ہے, ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے ختم, ریلیشن ختم ہو گیا, نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے, نہ باپ بیٹے کا نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا, نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے, پھر آگے اولاد سے, پھر اولاد آپ کے رشتے داروں کی بھی اولاد ہوگی, تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے, جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے, پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے, پھپھے چاچے, یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں, غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ, چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا آپ کبھی. میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. میں چچا کی بات ابا کا پوچھو, وہ ہو سکتا ہے ہو نہ ہو. یہ تہذیب ہے, بس تہذیبی ہے. آپ کس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا, یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ, تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی, نہ وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا نہ ہاں وہ تین باتیں میں کر رہا تھا نا, شراب کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان تین چیزوں کی طرف کھینچتا ہے, چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو, کینیڈا کا ہو, جاپان کا ہو, یا وہ لندن کا ہو, پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی, کپڑے اس مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے, مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, اور خواتین کے کپڑے
کتنا برا لگتا ہے یار یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوف ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے تمہاری عورتیں چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے، کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں. بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ، بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی، میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا پھر. وہ تو غیر مسلموں میں باپ باپ نہیں رہا ہے، ماں ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے، تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچائے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال، تھے وہ پٹھان کہیں پشاور کے، 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی، ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں، پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد. نہیں سوری، مجھے یاد آیا، عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی، وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان، شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی، میں نے اس سے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا اس نے، اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو، ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق ویسی کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی دی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق، اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا. میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا، جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا. ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے. نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے، اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں، اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے ہماری، ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نا، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا. حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا. وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے. تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے. یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80-80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12-12 بجے تک کوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کمبخت چلا نہیں جاتا ان سے. او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں، اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ دو بچوں والی پالیسی پر عمل کیا اس نے، نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے. ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو. تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مولوی ہمیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی، پوری خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کامیابی. جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے. میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کو چمکا کے، پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے، نمازیوں یا نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی، گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا، واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل، نلکا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں، کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے، گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. तो जब उसकी बारी आई ना, अंदर गया, देखा कुंडी नहीं है, तो वो भी गाना गाने लगा ताकि मेरी आवाज बाहर जाए, पता चले भाई दरवाजा नहीं खोल। इन चीजों को लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई, अगर सिर्फ वॉशरूमों के अच्छे होने से, लग्जरी बिस्तर होने से, कमरे में एयर कंडीशन होने से कोई घर अगर पुरसुकून बन सकता, तो फिर होटलों में जाके रहा करो, घर बनाने की जरूरत बोलो नहीं। जो 5-star होटल है वो उससे ज्यादा लग्जरी होते हैं। इतनी बड़ी भूल हमसे हो रही है कि हम उन घरों को देख देख के, इतने खूबसूरत बतखें तैर रही हैं बाहर, बहुत जबरदस्त है भाई, लेकिन ये बहुत अच्छा जब है जब घर के अंदर अफराद हों और वो अफराद भी आपस में रिलेशन हो, वरना बहुत सारे मजदूर भी एक अपार्टमेंट में सो जाते हैं, उससे घरों में सुकून पैदा नहीं होता। दुबई में जाओ, कंपनी जब बुलाती है ना बहुत सारे मजदूरों को, एक एक अपार्टमेंट दे देती है, कई कई मजदूर उस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई वो भी घर बन गए। ना ना ना, वो घर नहीं बनते, क्योंकि उन मजदूरों का आपस में रिलेशन नहीं होता। आपका क्यों नहीं होता भाई रिलेशन? दोस्ती होती है, वसीम को पता है ये गफ्फार है, ये सत्तार है, ये इंडिया से आया, ये बांग्लादेश से आया, फलां से आया, रिलेशन भी अंडी वाली भी है, फिर भी वो घर नहीं बनता। उस मजदूर का दिल चाहता है फौरन कहां जाए, अपने घर जाए। क्यों नहीं बनता? रिलेशन तो है, ब्लड रिलेशन नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है। तो ये इंसान की फितरत है, उसे सुकून के लिए रिलेशन चाहिए। और कौन सा रिलेशन? खून वाला रिलेशन। वो खून रिलेशन अपनी औलाद से होता है, बहन भाइयों से होता है, खाला चाचे मामू से होता है। तो ये रिलेशन जब बनेगा, जब बच्चे पैदा होंगे, बच्चे कम हुए, रिलेशन उसी हिसाब से मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये अजाब गैर मुस्लिम बेचारों पर दुनिया में अल्लाह ने नाजिल कर दिया है कुफर की वजह से, गाइडेंस नहीं है। और तुम उसी अजाब में, और हमारा जो देसी लिबरल तबका है ना पाकिस्तान और इंडिया में, वो भी उसी को प्रमोट कर रहा है, और वो अपनी आंखों से खुद भी अजाब देख रहे हैं। नस्ल रोकने का जो सबसे पहला अजाब आता है ना, तवक्कुल अल्लाह छीन लेते हैं इंसान से, ये खुद बहुत बड़ा अजाब है। हर वक्त अपनी जेब पे नजर, 4 बच्चे हो गए तो खिलाऊंगा कहां से, 5 हो गए तो क्या होता है? जो इंसान अपनी औलाद पे खर्च करते हुए कंजूसी दिखाए तो उसका दिल क्या हो जाता है? तंग। उसका दिल क्या हो जाता है? लोग मुझे कहते हैं इतने बच्चे, इतने बच्चे, असल में पैसा बहुत है। मैं कहता हूं 10-12 साल पहले मेरी जिंदगी उठा के देखो, मैं बाइक पे फटफटी बाइक पे घूमता था, उस वक्त भी मेरे 11-12 का स्कोर तो उस वक्त भी था। ये तो बाद में पैसा आने के बाद स्पीड हल्की हुई है, और पैसा भी हलाल का है, तिजारत का पैसा है। लोग समझते हैं हदियों का पैसा लिया हुआ है इन्होंने, हदिये का भी हलाल का होता है लेकिन जायज पैसा है। तो उस वक्त भी हम खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, शो मारने के लिए नहीं कह रहा मैं ये बातें। तो ये क्या होता है जब नस्ल रोकता है इंसान, दिल क्या होने लगता है? तंग। क्योंकि नस्ल रोकने के पीछे जो जज्बा था वो क्या था? पैसा बचाना। ये खुद इतना बड़ा अजाब है ना, ये ऐसा अजाब है ना जिसको पैसा बचाने बचाना बचाना जिसकी खोपड़ी में घुस गया ना, वो खरबपति होके भी गरीब है, क्योंकि दिल का गहना उसको हासिल नहीं। कंजूस आदमी को देखा है ना आपने, कैसा हर वक्त सड़ा हुआ होता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि इंसान में 2 बातिनी बीमारियां हैं, एक हुब्बे जाह, लोगों की नजर में बड़ा बनने का शौक, ये भी बहुत बुरी बीमारी है, एक हुब्बे माल, पैसा 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 बचाऊं किसी, पैसा कमाना बुरा नहीं है, उसकी हवस जो है ना ये बहुत बुरी चीज है। तो पैसे की हवस भी बड़ी बीमारी है। फरमाते थे कि मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है, बड़ा बनने का शौक है ना, ये बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन घटिया बीमारी हुब्बे माल है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? क्योंकि किसी को बड़ा बनने का शौक हो तो इंसानों की नजर में ना, तो इंसान की तो एक वैल्यू है ना, लेकिन दौलत की हवस किसी के दिल में आ गई ना, तो ये ऐसे है जैसे मिट्टी के खिलौनों से दिल बहला रहा है, जबकि पता है कि ये खिलौनों से मैं रुखसत होने वाला हूं, थोड़े दिनों में काम भरा पड़ाऊंगा। मुझे लोग आके अब भी बता रहे होते हैं साहब एक प्रोजेक्ट आया है 20 साल में, आप देखना ठक 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 नोट 15-20 साल। मैं कहता हूं भाई 15-20 साल देखे किसने है यार, मैंने 15-20 साल तक कौन जिंदा है? मुझे 5-5 साल के नहीं होते प्रोजेक्ट हमसे। अबे अभी का बता यार, अभी 1-8 साल का बता, इससे ज्यादा लंबा हिसाब किताब नहीं भाई, क्या पता यार कब जिंदा रहे और फिर 15-20 साल के बाद हालत क्या होगी, खांस रहे होंगे, क्या लाइफ को एंजॉय करेगा भाई आदमी, पैसा आके भी क्या करेगा। लेकिन लोगों को देखो आप, आपको कौन 15-20 साल के प्रोजेक्ट लेते हैं? आप जो प्लॉट खरीदते हो ना इतने महंगे महंगे, ये 15-20 साल के बाद ही इसका आदमी नफा
لیتا ہے جو اتنے اتنی بڑی دولت آپ اس میں کھپا دیتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے. تو وہ انگریز لڑکی جب مسلمان ہوئی نا تو پراپر مسلمان ہوئی, اس کو پتا تھا کہ اسلام عورت کو نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ نسل بڑھانا. یہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے. غیر مسلموں نے فطرت سے بغاوت کی, عورت کو کہا نہیں تمہارا کام مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرنا, مرد جیسے کمائے گا تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے. او بھائی غلط لیبل لگا دیا اس کمبخت نے, حق نہیں ہے, یہ ذمہ داری بنا کے ڈال دی تمہارے اوپر. اسلام نے کہا تھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, اسلام نے مرد عورت کو ذمہ داری سے ہٹا دیا. عورت کو کہا تمہارا کام کھانا ہے کمانا نہیں ہے. انہوں نے کیا بھی تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے کمانے کا جتنا مرد کا حق ہے. یہ ایسا ہو گیا جیسے دو جو ہے نا مٹکے رکھے ہوئے تھے پانی کے بھرے ہوئے, دو پانی کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے, اب آپ نے ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے. اسلام کہتا ہے یہ دونوں مٹکے مرد اٹھائے گا اور گھر لے کے جائے گا, عورت گھر میں بیٹھ کے پانی پیے گی. غیر مسلم نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کہا کہ عورت کا بھی یہ مٹکا اٹھانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. ابے تو نے لیبل چینج کر دیا میرے بھائی, اس کے اوپر تم نے بوجھ ڈال دیا. تو عورت بیوقوف بن گئی کہ میرا میاں صرف کیوں مٹکا اٹھا کے گھر میں رکھے گا پانی کا, میں بھی گھر سے باہر نکلوں گی اور یہ بھاری مٹکا سر پہ اٹھا کے گھر میں پانی لے کے جاؤں گی نہر سے بھر کے. اب علماء نے سمجھایا, اسلام نے سمجھایا, بھائی تم گھر میں آرام سے بیٹھو, گھر کی چار دیواری میں رہو, تمہارے مرد کی ذمہ داری ہے تمہیں پانی نہر سے لا کے پلائے گا. کسی گاؤں دیہات میں ایک کی مثال دے رہا ہوں میں. تو لیکن اس نے جب ٹی وی کھول کے دیکھا, میڈیا کھول کے دیکھا, اس نے دیکھا ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے بھائی عورت مرد عورت کو نہیں روک سکتا. اب شوہر تو روکے گا نا, بھائی یہ تم گھر میں رہو نا, یہ میری ذمہ داری ہے. عورت نے کیا کہا؟ اب میڈیا سے متاثر ہو گئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا تم کون ہوتے ہو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے والے, میں کیا تمہاری نوکر ہوں؟ تو یہ پروپیگنڈا کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسلام ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ ہے نا, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے متاثر ہونے کی. اس لیے اللہ نے کہا عورت کو کہ ان چیزوں سے بالکل متاثر نہ ہو, اللہ نے تمہیں کمانے کی ذمہ داری دی نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہارے شوہر کی. تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. عورت کو خدا کی قسم اپنی گود میں بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنا وہ بچہ عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دنیا میں کوئی چیز عورت کی آنکھیں اس طرح سے ٹھنڈی نہیں کر سکتی. لیکن پروپیگنڈا کر کے نا کہ بچے پیدا کرنا ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے, تمہیں حمل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, بچہ مرد جنگے بتائے نا پھر پتا چلے گا کتنی تکلیف. بھائی تکلیف تو ہوتی ہے, ہر نعمت کے پیچھے کچھ تکلیف ہے, لیکن وہ تکلیف تھوڑی ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ ساری زندگی کا ہے. وہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تبھی تو حضرت آسیہ نے کہا تھا نا فرعون سے, قرۃ عین لی ولد, کہ موسیٰ یہ بچہ ہے, فرعون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو, کیوں یہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے, یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت آسیہ کو یہ معلوم تھا کہ بچے بوجھ نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. غیر مسلموں میں نے دنیا میں منجن بیچنا شروع کر دیا, بچے بوجھ ہیں, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. کیا عورت مرد پیدا کر کے دکھائے نا؟ بھائی فطرت نے مرد کے ذمے لگایا نہیں, اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے, تم فطرت سے کیوں لڑ رہے ہو بے وقوفو؟ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا بتا رہا ہوں میں. کس قدر کھوپڑی خراب کی ہے غیر مسلموں نے, اور ہمارے دیسی جو مسلمان ہیں جو ان بیوقوفوں کی باتوں میں آ رہے ہیں. ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر اسکول میں لڑکی کو یہی سکھایا جا رہا ہے تم نسل پیدا کر, بچے پیدا کرنے کی مشین ہو کیا؟ تمہارا بھی کمانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. نعرے تبدیل کر کے عورت کا بیڑا غرق. دیکھو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, سائنس کتنی ترقی کر لے. بھوک کے لیے آپ کو روٹی ہی کھانی پڑے گی, پلاسٹک کے باکس آپ نہیں کھا سکتے کہ بھئی اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہوں تو گلوکوز کی بوتلیں چڑھا کے چلا کروں گا میں زندگی. گلوکوز ہی آتا ہے نا روٹی کھانے سے, ڈائریکٹ گلوکوز کی. ڈاکٹر کیا کہا, بیمار ہے تو چڑھا لے, ورنہ نارمل جو پراپر طریقہ ہے روٹی کھا کے گلوکوز بڑھاؤ جسم میں. یہ کون سا طریقہ, یہاں سے ایک انجیکشن چینی کا لگایا اور جا رہا ہے, مر جائے گا تھوڑے دنوں میں.
اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، 10,000 سال پہلے انسان بھی کھانا ایسے ہی چبا چبا کے کھایا کرتا تھا، گھنٹے لگتے تھے، اب ہم بھی وہی اس طریقے سے کھائیں. تو وہ کہے گا بھائی سائنس کی ترقی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے کسی انسان کو بیوقوف بنانا ممکن تھا، لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو سائنسی ترقی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عورت کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے، وہ گھر کی چار دیواری میں رہے گی تو سکون میں رہے گی، اس کو اولاد سے محبت ملے گی، اور میاں کی محبت بھی پراپر جب ملے گی جب اس کے بچوں کی ماں ہوگی وہ، ورنہ وہ بھی گرل فرینڈ کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر سکتا ہے اس کو. 6 بچے ہوں گے کہاں چھوڑے گا، اس کو پتا ہے آیا ان کے ماں کہاں سے لاؤں گا میں. پہلے طلاقیں نہیں ہوتی تھیں، بچے پیدا ہوتے تھے، طلاق دینا آسان کام نہیں. آدمی کہتا تھا یار 6 بچے کہاں پر پالوں گا، جیسی مرضی ہے برداشت کرو یار بچوں کی خاطر. اب پتا ہوتا ہے ایک آدھ ہے کتنی طلاقیں، یہاں مجھے پتا چلا طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا، نسلیں روکی جا رہی ہیں. پھر جب طلاق ہوگی تو آخر میں کیا ہوگی، تنہائیاں، بے وفائیاں، خودکشیاں، ڈپریشن. ایک ٹینشن سے بچنے کے لیے 20 ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. ایک آدمی کہتا ہے کھانا ہے بڑی ٹینشن ہے، پہلے چباؤ پھر نکلو پھر واش روم بھی، تو لہٰذا یہ ٹینشن فری زندگی، ٹائم بچاؤ، ترقی کرو، کھانا پینا چھوڑ دو. اسے کہا جائے گا یہ ٹینشن جو پہلی والی ٹینشن تھی نا، تجھے بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا رہی تھی. تو عورت کے لیے اولاد وقتی طور پر ایک ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن اس کی نیچر کا حصہ ہے. اللہ نے بھی حمل کی تکلیفوں کو تکلیف مانا ہے، تبھی تو اللہ نے کہا حملت ہو ام ہو کرہن ووضعت ہو کرہا. جب بچہ پیٹ میں عورت اٹھاتی ہے، تکلیف سے اٹھاتی ہے، تکلیف سے جنتی ہے، مانا ہے اللہ نے. اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا، یہ بولی میں یشا اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. تو اللہ اس تکلیف کو تحفہ قرار دے رہا ہے، پینلٹی قرار نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ وقتی تکلیف ہے، انجام کے اعتبار سے یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بہت شدید درد ہو رہا ہو، ڈاکٹر کہے میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے یہ انجیکشن پین کلر کا، اور جب لگایا آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے کہا یہ کیسا گفٹ ہے، اس سے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہے تو بے وقوف ہے، تجھے کھوپڑی میں بھی ایک ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے. بے وقوف، یہ وقتی ٹیکا ہے، یہ گفٹ اس لیے کہ بڑے درد سے تجھے بچا لے گا. یہ اولاد بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑے گفٹ تھوڑی ٹینشنوں سے ہی ملتے ہیں، حمل کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ عورت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اولاد سے، اس کے لیے پہلے آنکھوں کی ٹھنڈک. تبھی تو دیکھو کیسے گود میں پکڑ کے بچوں کو، اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے، نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. مثل مشہور ہے اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. جیسے ہمیں بھی بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عقیدت میں سیلفیوں کی وجہ سے میں، لوگ عقیدت میں سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اتنی 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 کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بے ہوشی نہ ہو جاؤں گی. پھر میں یہ کہتا ہوں اندھی کا بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. تو بھائی اسلام کی طرف آؤ پورے. وہ جیسے وہ میں انگریز لڑکی کا واقعہ بتا رہا تھا نا، تو جب اسلام کی طرف آئی تو اس کو پتا چلا بھائی اسلام فیملی ویلیوز. تو اس نے گھر میں کرا، اس نے کہا 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اس کے یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی، اس کے بعد اس وقت سے لے کر کہہ رہے 40 سال ہو گئے شادی کو، آج تک کہاں ہے وہ گھر کی چار دیواری. گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ نہیں کہ بیگم کو کہیں لے کے نہیں جاؤ، گھماؤ پھراؤ بیگم کو، آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے، گھر کمانا اس کے ذمہ نہیں ہے. میرے بھائی اپنی خواتین کو گھر میں بند کرو. کیا کرو، جاب نہ، یہ کلچر اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دینا. میں تعریفیں نہیں کرتا اپنی، میرے بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میرے تو ستاری کا معاملہ ہے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن میں بعض چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ جو دعوے ہم نے 20 سال پہلے کیے تھے نا، لوگ مانتے نہیں تھے، تو اب وہ دعوے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. میرے گھر میں ہمیشہ سے الحمدللہ اچھے حالات رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت اونچی نیچی گھر میں ہوتی ہے. گھر والوں نے کہا بھائی یہ ساتھ میں مدرسہ ہے، یہاں پڑھانے دو، مدرسے میں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی پڑھائے، ٹھیک ہے یہ اسکول ہے یہاں پڑھانے دو. نیت یہ تھی کہ تھوڑا مل ہماری بھی کمائی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ ہمارے نظریے کے بولو خلاف، سوکھی روٹی کہوے میں ڈبو کے کھا لیں گے. ہماری پرمپرا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کماتا مرد ہے، عورت کھاتی ہے. اگر میں نے کمانے کی اجازت دے دی، اس کا مطلب ہماری، میرے خاندان کی ایسی کی تیسی. میں نے کہا میں اپنے خاندان کا بیڑا نہیں غرق کر سکتا، ہمارے خاندان کی پرمپرا ہمیشہ یہی رہے گی انشاءاللہ، ہمارے یہاں کماتا کون ہے؟ مرد، کھائے گی کون؟ عورت کھائے گی، دھڑلے کے ساتھ کھاؤ کیا سوکھے ہو، ہم نے کھائی نہیں کبھی سوکھی روٹی، الحمدللہ اچھا ہی کھایا ہمیشہ، کہ آپ کیا پتہ نہیں یار کیا 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 کھاتے رہے، تو مثال دے رہا ہوں، باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں، نہیں بھائی نہیں ہو سکتا، تو مت متاثر ہو، تو وہ انگریز لڑکی کا واقعہ ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اتنی بیچ میں اپنے واقعات بیچ میں بہت آ جاتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا، اور میں حیران ہوتا ہوں، ہماری تو یہ حالت ہی، ہماری اس وقت ابھی چوتھی تو میری ابھی ہوئی ہے نا، چند سال، دو چار سال ہو گئے یا دو ڈھائی سال ہو گئے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا، کام کی بات یاد رہتی ہے کہ شادی ہوئی تھی، یہ یاد نہیں رہتا کہ کب، کام کی بات یہ تھی کہ ہوئی تھی، کیا تاریخ تھی، کس تاریخ، گھر والے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری شادی ہوئی، اتنا سال، میں کہا بھائی شادی مجھے یاد ہے، کتنے سال ہو گئے، غیر ضروری چیزوں میں ہے ہی دلچسپی ہوئی، الحمد للہ، تو وہ کیا کہہ رہا تھا یار، میں انگریزنی کا تو سنا رہا تھا واقعہ، پھر بیچ میں بیس دس بیس چیزیں آ جاتی ہیں، خیر وہ ہے، میں اپنا کچھ سنا رہا تھا واقعہ، وہ دماغ سے نکل گیا، خیر تو ہاں نکل گیا، چلو اب آگے چلتے ہیں، آگے ہاں بس اصول یہی ہے کہ کمائے گا کون بھائی، مرد کمائے گا، کھائے گا کون، ہاں میں کہہ رہا تھا میرے تین گھر والے تھے، تینوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی میں نے، حالانکہ قریب میں اسکول ہے، دین کی تبلیغ کے نیت سے کوئی پڑھا دے اسکول میں ایک الگ بات ہے، پھر تنخواہ بھی مل جائے کوئی برا نہیں ہے، بعض دفعہ لڑکیوں کے اسکول میں تو خواتین ہی کو پڑھانا پڑے گا نا، وہ ایک الگ چیز ہے، ڈاکٹر جو لڑکیاں ڈاکٹر بن کے علاج کر رہی ہیں اس کے میں خلاف نہیں ہوں، میں تو خلاف اس چیز کے ہوں کہ کمانا برائے کمانا مقصد ہے آج کل، کہ بھائی کمائے کما کے لائے، ہاں تو میں یہ اس پہ مثال دے رہا تھا کہ بھائی ہمارے تو تین گھر والے تھے، تو ہمیں چوتھا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ جو کمائے نہیں گھر میں، اور میں غصہ آتا تھا ان لوگوں پر جو میرا بیان سن کے دوسری کا ارادہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں ایسی چاہیے جو جاب کرتی ہو، ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں، مجھے الگ لے گئے گھر میں بٹھایا باقاعدہ، قریب محلے کے ہی تھے، میں بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا ماشاء اللہ، میں نے کہا چلو چلتے ہیں جب اتنے نیک آدمی ہیں، تو میں ان کے گھر گیا، انہوں نے چائے وائے پلائی، کھانا وانا بھی کھایا ہم نے، کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بیان سے بڑا متاثر ہوں، میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ حبیب، کہنے لگے یار لیکن مفتی صاحب رشتہ بھی آپ نے کرانا ہے، میں نے کہا میں تو نہیں کراتا بھائی رشتے وشتے، یہ تو خود ہی تلاش کرو، تو کہنے لگے پھر میں نے کہا ویسے ہی پوچھ لیا کہ چلو کوئی رشتہ آیا تو بتا دوں گا آپ کو کس طرح کا چاہیے، انہوں نے کہا بھائی صاحب اصل میں اپنے گھر میں بیوی کو رکھ نہیں سکتا، تو گھر اس کا اپنا ہو، گھر کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا، میں گھر اس کا اپنا ہو، میں نے کہا اگر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو کہہ رہے کرایہ پھر خود دے گی وہ، اچھا میں پھر انجوائے کرنے لگا، میں نے انجوائے اس سینس میں کہ ذرا دیکھوں گی پھر آخر میں سناؤں گا اکٹھی، تو میں نے کہا پھر ماہانہ نان نفقہ، کہہ رہے وہ بھی نہیں وہ خود ہی اٹھائے گی، اور کہتے ہیں دوسری بات ہے کہ میری والدہ کی خدمت میری پہلی بیوی نہیں کرتی تو وہ کرے گی خدمت، ساری چیزیں، پھر کہتے ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے کیونکہ میری پہلی وائف سے اولاد ہے، تو میں نے کہا پھر وہ تم سے کرے گی کیوں شادی، جب سارے کام اس لیے کرنے تم نے نہیں کرنے، کہہ رہے ہوتی ہیں بعض دفعہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک شوہر چاہیے ہوتا ہے، ان کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے میاں نہیں ہوتا، تو اس خدمت کے لیے میں ہاں دے دوں، سمجھداری بات کہیں فقیر حاضر ہے اس خدمت کے لیے، فقیر حاضر ہے، تو میں نے کہا آپ کو اس خدمت کی چندہ ضرورت نہیں، اس کے لیے بہت سارے فقیر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اس خدمت کے لیے حاضر، پھر مجھے تھوڑی دیر میں نا مجھے لگا کہ میں رو پڑوں گا، کمبخت میں اتنے مہینوں سے بیان کر رہا ہوں، تو نے میرے ہر بیان سنا اس کے بعد اثر تجھ پہ یہ ہوا ہے، یہ غلط ہے بھائی، اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے توکل، تو اپنے خاندانوں میں ہی میں بس بیان کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں، اپنے خاندانوں میں رواج ڈالو، دیکھو فیملی سسٹم کو بچاؤ، اللہ کے بندو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، غیر مسلموں میں جو خودکشیاں ہیں نا وہ اسلام چھوڑنے کی وجہ بنیادی نہیں ہے، اس کی وجہ خاندانی نظام کا تباہ ہونا ہے، بیسک وجہ یہ ہے، اگر یہ عیسائی بھی رہتے نا اتنے ڈپریشن میں نہ جاتے، ان کا مسئلہ عیسائی مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا مسئلہ زنا ہے، سوسائٹی میں زنا کو پھیلا دیا. تو اگر کوئی مسلمان تہجد گزار ہو، تبلیغ میں وقت بھی لگائے اور نمازی بھی ہو، توحید پرست بھی ہو، لیکن وہ زنا کی طرف چلا گیا، خاندانی نظام کو توڑ دیا اس نے، وہ بھی لٹک کے مرے گا یا ڈپریشن میں جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا میں، تو اس کو بچاؤ. تو وہ انگریز لڑکی نے کیا کیا، اس نے کہا کہ 19 سال کی تھی، 20 سال کی جب میری اس سے شادی ہوئی، 40 سال ہو گئے، 7-8 بچے. کہتے ہیں نسل نہیں روکتی وہ. اس نے کہا نسل نہیں روکتی، گھر سنبھالا ہے اس نے. اچھا، گھر کی میں ایک اور بات بتا دوں. جو غیر مسلموں نے پروپیگنڈا کیا، پہلا پروپیگنڈا کیا کیا، اسلام نے کہا کمانا تمہارے ذمے نہیں ہے. انہوں نے اس کو یوں لیبل لگایا کہ تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد ہو. یعنی ایسے ہی ہوگی، تمہارے ذمے بھی ہے کہ مٹکا اٹھاؤ پانی کا، تم گھر لے کے جاؤ. اے بھائی، اسلام نے ذمہ داری دور کی تھی. تو اس ظلم کو اتنا خوشنما نعرہ لگا کے. دوسرا، گھر کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا، تم گھر کے قید خانے میں نہیں رہو گی، تم گھر میں قید نہیں ہو سکتی. ارے بھائی، قید جیلوں میں ہوتے ہیں، گھر میں کبھی کوئی قید نہیں ہوتا. گھر میں تو انسان محفوظ ہوتا ہے، گھر کو جیل کب سے بنا دیا تم نے؟ میں بتا رہا ہوں نا، تحریروں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے، جب آپ اس کو گھر بھی کہہ رہے ہو اور قید کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے شہد کی طرح کڑوا تھا. وہ مٹھائی میں نے کھائی، شہد کی طرح کڑوی تھی. ابے مٹھائی کب ہے جب وہ کڑوی تھی؟ اور کڑوی تھی تو شہد کیوں تھا؟ تو بیوقوف ہوگا نا جو کہے گا. جو ہمارے دیسی لبرل ہے نا، وہ گوروں کے انہیں ناروں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں یار گورا، بات کیا کی اس نے. خاندانی عورت بھی کہتی ہے بہترین بات کی ہے اس نے. یہ مسلمانوں نے اور ہمارے میاؤں نے ہمیں گھر میں قیدی بنا کے رکھا ہے. اور بھائی، گھر اگر قید خانہ ہوتا تو مرد کیوں ملازمت کے بعد گھر کی طرف بھاگتا؟ کبھی کسی جیل سے رہا ہونے والے قیدی کو دیکھا کہ وہ رہا ہو گیا، وہ کہہ کہ ٹھیک ہے سر، میں مزدوری کر کے جب تھک جاؤں گا تو میں دوبارہ جیل میں آ کے سوؤں گا. وہ تو کہے گا یار ترنگے نکل نکل بنا بنا کے بھاگتے ہیں. مرد بھی بالآخر تھکا ہارا کہاں جاتا ہے؟ وہ گھر کی طرف جاتا ہے. باہر تھوڑی کسی کو سکون ملتا ہے، سکون تو اللہ نے گھر کے اندر رکھا ہے. تو وقرنا فی بیوتکن، تو گھر میں عورت محفوظ ہوتی ہے، قید نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو عورت کو کئی بیان خواتین میں کرنے کا ہے، لیکن مردوں کو تو پہلے کھوپڑی میں آئے نا، پھر آگے خواتین کو سمجھ میں آئے گی بات. مردوں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، کبھی بھی ان ناروں سے متاثر مت ہو. تو تین چیزیں جس کی طرف آج کے نوجوان مائل ہو رہے ہیں، نمبر ایک شراب، نمبر دو کباب. کباب کا مطلب جو ملو کھا لو، حلال حرام کی پرواہ مت کرو، جو ملے کھا لو. اور تیسری چیز، میں نے تو کہا تھا نا، متذل ہو، لا لیا جو ملا کھا لیا. یہ میرا نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ ایک صاحب ابھی جہاز میں آ رہے تھے، سوڈان کے یا کسی اور کنٹری کے، ان کو اردو بھی آتی ہے. تو وہ کہنے لگے میں جو بھی ملتا ہے نا، جیسے کوئی ایک بچہ تھا سومالیا کا، میں نے اسے کہا تو ہے سومالیا، جو ملا کھا لیا. یعنی تو رہتا ہے سومالیا، جو تجھے ملا تو نے کھا لیا. اب لوگ خود بنائے چلے جا رہے ہیں. تو ایک چیز ہے شراب، دوسری چیز ہے کباب، اور تیسری چیز ہے شباب. کوئی جوان لڑکی دیکھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. تو بھائی یہ وقتی لذت ہے، وقتی مزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور آگ کے شولوں سے نا وہ اوپر جاتے تھے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار ہیں. زنا ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے دو جرم ایک ساتھ ذکر کیے ہیں کہ لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو اور زنا مت کرو. علماء نے اس میں مناسبت بیان کی ہے کہ دونوں آرڈر اللہ نے ایک ساتھ دیے، کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے، عرب قتل کر دیا کرتے تھے نا، اور اللہ کہہ رہا ہے زنا بھی مت کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ زنا جس سوسائٹی میں آئے گا وہاں بھی اولاد روحانی طور پہ قتل ہو جائے گی، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بھی قتل ہی ہے، باپ نہ ہونا یہ اولاد کے لیے بہت بڑا نقصان ہے.
اسی وجہ سے اسلام نے اس بچے کو جس کا باپ مر جائے اس بچے کو الگ سے نام دیا ہے. کیا نام دیا؟ یتیم. آپ کہہ سکتے ہو غیر مسلم کنٹریز میں یتیموں کو گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے پالتی ہے. خدا کی قسم گورنمنٹ باپ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باپ سے الگ محبت ملتی ہے, تحفظ ملتا ہے, بیٹیوں کو تو بہت سپورٹ ملتی ہے باپ سے. تو زنا سے کیا ہوتا ہے, بچے باپ کے بغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان معاشروں میں دیکھو آپ اتنے بچے بغیر باپ کے, اتنے بچے, تو یہ بھی بچوں کا قتل ہے. تو اللہ نے کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ روحانی قتل بھی ان کا مت کرو, کیونکہ اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا, انلیگل کو باپ نہیں مانتا. آپ کہہ سکتے ہو غیر مسلم تو مانتے ہیں, بھائی انہوں نے بھی تکلف کر کے مانا ہے تبھی, ورنہ بغیر باپ کے تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا نا. بغیر باپ کے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ پیدا ہوئے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا غیر مسلموں میں باپ لیس بچے, تو کیا باپ نہیں ہوتا ان کا؟ ہوتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہے, مکر جاتا ہے کہ میں. یہاں تو بہت واقعات ہمیں, یہاں جب میں آیا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مرد کہہ دیتا ہے میں نہیں اس کو قبول کرتا. بیوی سے جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, لڑتا ہے اس کے لیے کہ میرا بچہ ہے. یہ فرق ہے بیوی میں اور گرل فرینڈ میں, اور یہ فرق صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. غیر مسلموں نے گرل فرینڈ کو بیوی والا درجہ دے دیا لیکن پھر بھی ذہنی طور پر اس کو بیوی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے, تیار نہیں ہوگی, یہ نیچر کے خلاف ہے. تو میں بھائی تھک گیا ہوں چیخ چیخ کے, اللہ کے بندو اپنی سوسائٹی کو کنٹرول کرو, سمجھ رہے ہو, اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کرو. ہمارا نظام ان سے بہت اچھا ہے. آج ہی کسی نے واقعہ سنایا نا کہ بوڑھا ہو گیا تھا یہاں انگریز, یہاں کوئی گورا آیا ہوا تھا رہنے کے لیے زیمبیا میں, تو اس نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا جب میں مروں گا نا تو مجھے جلا کے میری زمین میں دفن کر. آپ ہی سنا رہے تھے نا واقعہ. اچھا تو وہ مجھے جلا کے زمین میں دفن کر دینا. تو کسی نے پھر اس کو اسلام سمجھایا, بھائی اسلام میں ایسے ہوتا ہے, اسلام میں یہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں اسلام برحق مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے, میں اس بات کا معترف ہوں. تو کسی نے کہا یار جب تم مانتے بھی ہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہے بھائی اچھا وہ بوڑھا کوئی مرنے والا نہیں تھا, کوئی بیمار نہیں تھا. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو خیال ہوتا ہے بھائی یار 5-6 سال 8-10 سال کے بعد تو مر ہی جانا ہے. تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جب میں مروں گا تو میری زمین میں ہی مجھے جلا کے میری راکھ وہیں دفن کر دینا. تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا بھائی مسلمان تو غسل کفن کرتے ہیں اور یہ, تو اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ مذہب اسلام ہی ہے. تو کہا یار جب تم مانتے بھی ہو, اچھا اس نے کہا ایک اللہ ہے خدا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا سمجھانے والے نے کہ یار تم پھر اسلام قبول کر لو. تو اس نے کہا قبول کر لیتے ہیں, چلو مسلمان ہو گیا. اور اللہ کی قدرت 2 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نا بعض لوگ جہنم کے قریب پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ایک بالش ان کا اور جہنم کا فاصلہ ہوتا ہے, ان کی تقدیر غالب آتی ہے. اللہ نے لکھی بھی ہوتی ہے, اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے نا کہ یہ بالکل مرنے سے پہلے جنت والے کام کرے گا. ایک صحابی تھے دشمن کی فوج میں نا, اس وقت وہ کافر تھے, لڑائی تیار تھی دونوں طرف سے. تو وہ دشمن کی فوج سے نکل کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور میں قتل ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب اس کے دل میں تو تھا کہ یار یہ سچے پیغمبر ہیں, لیکن پتہ نہیں میں نے اتنے سال کفر میں گزارے اور میں ابھی لڑنے کے لیے آ گیا مسلمانوں کے خلاف, تو میں ابھی اسلام قبول کروں گا. پتہ نہیں میرا اسلام میں نے قبول کیا اور پتہ چلا میں مر گیا, اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کہ بھائی تو ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آتا ہی مر گیا. تو اس نے پہلے کنفرم کروایا, کنفرمیشن چاہیے مجھے کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑا اور بالفرض قتل ہو گیا, یقین تو نہیں ہے قتل ہونے کا لیکن اگر ہو گیا تو پھر میرا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. کیسا ایمان تھا بھائی. ابھی دیکھو نا جس کو اسلام سمجھ میں آ گئے ایک ہی دفعہ میں آ جاتا ہے سمجھ میں, اور ہم لوگ ہیں پوری زندگیاں گزر گئی ہماری کھوپڑی میں, نہیں آ رہا ہمارے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا نماز جماعت سے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عورت نے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ابھی تک سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ بھائی کم عمری میں نکاح کرنا ہے. سمجھ رہے ہو بالغ ہوتے ہی کیا کرنا ہے, نکاح کرنا ہے, نسل بڑھانی ہے, رشتہ داری توڑنے کے بجائے
جوڑنی ہے, غریبوں پہ خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. بہت ساری باتیں بہت آسان ہیں لیکن ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی. ان صحابی کے لیے بہت مشکل تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا بڑا حکم, نماز روزے کا حکم نہیں, حکم یہ تھا یہاں سے لڑو, یہ آسان حکم ہے. ابے بھائی دونوں طرف سے لوگ توپے لے کے کھڑے ہوئے ہو اور آپ کو حکم دیا کہ اسلام, وہاں تو آپشن تھا بھاگ جاتے نا, یہاں تھوڑی آپشن ہوگا بھاگنے کا, کیونکہ یہاں تو بھاگنے پر بڑی وعیدیں ہیں. وہاں آپشن تھا کہ بھائی کافروں کی طرف سے آئے ہو مگر نہیں لڑو, پیچھے پیچھے رہو, اس پہ کوئی سزا نہیں ہے آخرت میں. یہاں یہ تھا کہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا اتنی شدید وعید ہے اس پر قرآن کی. تو اب آپ بتاؤ ان کے لیے اسلام قبول کرنا کتنا مشکل کام تھا. قبول کرنے کے بعد اب بہادری سے لڑنا ہے انہوں نے, دونوں طرف توپے ہوں تلواریں ہوں اور کوئی کہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, آپ نے توپوں کا سامنا کرنا ہے. ہمارا اسلام کیا ہے, کیا کرنا ہے بھائی, فجر کی نماز پڑھنی ہے, آسان ہے, توپوں سے بہرحال کیا ہے آسان. لیکن ان کا ایمان دیکھو, اس لیے جس کی سمجھ میں اسلام آ جائے نا اس کے لیے پھر لڑنا بھی آسان مرنا بھی آسان, اور چار چار استغفر اللہ, اور جو ہے ماں باپ کی خدمت بھی. اب آج کل پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, خود بہت سی چیزیں نکلتی ہیں, پھر میں واپس لے کے جاتا ہوں. تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. جس نے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا نا اسلام, تبھی قرآن نے کیا کہا, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے, فہو علی نور من ربی, وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پر ہے, اس کے سامنے راستہ کلیئر ہے. کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اسلام کھلا نہیں ہے؟ وہ تو بھٹکتا رہے گا, کبھی شراب پیے گا, کبھی توبہ کرے گا, کبھی زنا کی طرف جائے گا, کبھی کہے گا یہ غلط ہے, کبھی کہے گا ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہونے چاہیے, کبھی کہے گا نہیں یار خدمت کے. وہ تو جیسے غیر مسلم کنفیوز رہتے ہیں, کچھ غیر مسلم ابا کو گھر میں رکھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں خام خام گھر میں رکھا ہوا ہے, ابا کہاں جمع کراؤ, ابا اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ماں باپ جو ہے نا ان کی خدمت کرنی چاہیے, پھر جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو کنفیوز, پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں خودکشی کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے, پھر جو خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے, یار میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. خودکشی کرنے کے بعد خیال آتا ہے غلط ہو گیا مجھ سے. یہ کنفیوز ہے میرے بھائی. لیکن جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ کنفیوز نہیں ہوتا. تو بتاؤ کنفیوز آدمی پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی بھی چیز میں جب آپ کنفیوژن کا شکار ہو تو پریشانی آئے گی, اور جب آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی کرنا ہی کرنا ہے یہ کام, اس میں جو ٹینشن آئے گی رکاوٹیں آئیں گی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو صحابہ کا سینہ کھل گیا تھا اسلام کے لیے, تبھی دیکھو وہ دشمن کی صف سے نکل کے ادھر آئے, نبی سے پوچھا کہ میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں میں پہلے لڑوں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو پھر لڑو, کیا ہوگا بھی جنت میں, آئے لڑے اور شہید. تو صحابہ کہتے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, ہم یہ سوال پوچھا کرتے تھے بتاؤ اس شخص کا نام بتاؤ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی پھر بھی کہاں جائے گا جنت, یعنی اسلام کی نیکی تو کی اس کے بعد کوئی نیکی نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. تو کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جہنم کے ایک بالش قریب رہ جاتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو کہاں لے آتا ہے, جنت کے قریب. اور کچھ ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے نیک عمل کرتے 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 جنت کے ایک بالش قریب, پھر کمبختوں پر وبال آتا ہے, مرتد ہو جاتے ہیں, دین چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں یورپ امریکہ گئے, پوری زندگیاں نیکی میں, وہاں جا کے بگڑ گئے, داڑیاں کاٹ ڈالی, نماز چھوڑ دی, مرتد ہو گئے اور مر گئے. تو اپنے ایمان کو موت تک بچا کے رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے, کبھی ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت. تو اس لیے میرے بھائی تین چیزوں سے نوجوان اپنے آپ کو دور رکھیں, شراب, کباب, اور تیسری چیز کیا ہے؟ شباب. شراب ایک مشروب ہے نا, انگور سے کھجور سے بنتی ہے, اس کا ایک حلال راستہ بھی ہے کہ انگور کھا لو, شراب بنانے کی کیا ضرورت ہے, کیا انار کا جوس پی لو, ہے بھائی بہت ہی زیادہ دماغ کو کھوپڑی گھومی ہے تو کڑک سی دودھ پتی پی لو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کڑک سی دودھ پتی جیسے ہی پاکستان سے باہر نکلو یاد آتی ہے, یہاں چایوں میں وہ ذائقہ ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں اچھی تو ہے لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا, ذائقہ نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں گھر سے پتی لے کر آیا ہوں,
میں گھر سے پتی لے کر آیا ہوں. اب دو دن تو میں نے ٹرائی کی یہیں کی پی ہے, لیکن اب میرے برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتی ہم گھر سے جو کراچی سے لائے ہیں وہ ڈالیں تو دودھ کہاں سے لائیں گے, دودھ کہاں سے لائیں گے؟ دودھ بھی تو وہی والا چاہیے نا, وہ دودھ ہے نہیں یہاں پہ. اب بھینس بھی ساتھ میں لانی پڑے گی. پتی تو ڈبے میں اسٹور ہو جاتی ہے, دودھ تو اسٹور بھی نہیں ہوتا نا. پاؤڈر کے دودھ میں مزہ نہیں آتا وہ چائے میں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے یار. اب یہاں تو میں شراب کا آلٹرنیٹ بتاتا ہوں, کڑک چائے پی لو, وہ تو یہاں آلٹرنیٹ, تو پھر کیا پیوں میں؟ اچھا اس لیے کہتے ہیں چائے کی عادت نہیں ہونی چاہیے, یہ عادت ہی بری ہے. میں دو دفعہ چائے چھوڑ چکا ہوں, تو پھر کیونکہ اب جہاں بھی جاؤ چائے پیش کر رہے ہیں, چائے پیش کر رہے ہیں آدمی, تو پھر وہ نہیں پیو تو وہ لسی لا کے پلاتے ہیں, وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہے. تو خیر, تو میرے بھائی شراب کا آلٹرنیٹ کیا ہے بھائی؟ کتنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے, انار کا جوس پی لو, انگور کھا لو. بیسیوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, حلال رکھی ہیں. ڈپریشن ہو رہی ہے, سو جاؤ میرے بھائی. یہ ڈپریشن کا فطری علاج نہیں ہے شراب پینا. اس سے وقتی طور پر ڈپریشن ٹھیک ہوتی ہے, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کے لیے تین چار ٹینشنیں تھیں, مجھے ہمیشہ چار ٹینشن ہی دماغ میں آتی ہیں, استغفر اللہ, جب بھی ٹینشن کے لیے عدد بیان کرتا ہوں. حالانکہ وہ ٹینشن ہے نہیں, تو پتہ نہیں کیوں جب بھی میں کہتا ہوں تین چار, کیونکہ کچھ وقت تک تین تھی, استغفر اللہ, یعنی ٹینشن نہیں ہے. تو کسی کی بھی ٹینشن ہے, کوئی بھی بے روزگاری کی ٹینشن یا گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اس کی ٹینشن, تو آپ شراب پی کے کیا کرتے ہو؟ ٹینشن ختم ہو جائے گی. نہیں بھائی, اگر چھ ٹینشنیں تھیں تو آپ اب ایک اور ٹینشن لے رہے ہو, کیونکہ اب یہ نہیں ملے گی دماغ خراب ہوگا, پیو گے تو دوسروں کا دماغ خراب کرو گے. کیا خیال ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں, شرابی ہو گئے, کیا کچھ نہیں کر رہے, تلاشیں لے رہے ہوتے ہیں کمبخت. تو اس لیے اللہ نے شراب کا آلٹرنیٹ کیا رکھا ہے بھائی؟ بہت ساری پاکیزہ چیزیں اللہ نے کھانے پینے کے لیے رکھی ہیں یار, کم تھوڑی ہے. وہ کھاؤ کباب کا آلٹرنیٹ کیا, حلال چیزیں کھاؤ یار, مردار مت کھاؤ, گائے کا گوشت کھا لو. یہاں بکرا کتنا سستا ہے, میں تو حیران ہو گیا یار, اتنے سستے بکرے یہاں پہ, چھ چھ ہزار, سات سات ہزار ڈالر میں اگر پاکستانی کو اس میں کنورٹ کریں تو. اتنے تنزانیہ میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ گھاس بہت ہے, تو اتنے بکرے یہاں, غریب آدمی بھی بکرے کھا رہے ہیں. گائے مہنگی ہے, بکرا سستا ہے یہاں پہ. بکرے چھوڑ دیا کرو یار, کباب بکرے کے بنا کے کھاؤ, حلال ذبح کر لیا کرو. کس نے منع کیا؟ تو کیوں گند کی طرف جا رہے ہو؟ خنزیر کیوں کھائے آدمی ہے بھائی, کیوں مردار کھائے؟ اور شباب کا آلٹرنیٹ اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ نکاح کرو یار, کیا خیال, بیوی بناؤ, عورت کو عزت ملتی ہے اس سے. اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی زنا پسند کرے گا ہے بھائی؟ کوئی چاہے گا میری بیٹی؟ دیکھو غیر مسلم تو اب اس پہ ایگری ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ اب کلچر کے آگے ہتھیار ڈال دیے. غیر مسلم کی بیٹی سے کا اگر کوئی بوائے فرینڈ ہوگا تو وہ اس پہ راضی ہے, لیکن یہ راضی وہ دل والی خوشی والی رضا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کلچر اب یہ چل پڑا ہے, تو کب تک کلچر سے ہم ٹکرائے ہیں؟ ورنہ خدا کی قسم انسان کی فطرت نہیں ہے. وہ اپنے لیے گرل فرینڈ برداشت کر لے گا, اپنی بیٹی کے لیے کوئی انسان, انسان کا بچہ ہو, وہ کبھی بھی بوائے فرینڈ کو پسند نہیں کرے گا, کیونکہ بوائے فرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ تو مجبور ہو گئے ہیں, تباہ ہو گیا ان کی سوسائٹی, تو کیا آپ برداشت کر لو گے اپنے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کوئی بوائے فرینڈ ہو؟ تو بھائی پھر کیوں اس بوائے فرینڈ والے, گرل فرینڈ والے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو؟ کیوں گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہو؟ تو اللہ نے شباب کا آلٹرنیٹ کیا رکھا ہے بھائی؟ نکاح کرو. اور وہ تو جوان نبی نے حکم کیا دیا, یا معاشر الشباب, صحیح ہے نا, لفظ ہی اللہ کے نبی نے شباب کا استعمال کیا, کہ جو لوگ شباب ہیں, جوان ہیں, وہ کیا کرے؟ من استطاع منکم الباءۃ, جس کو بھی رشتہ مل رہا ہو, جس میں بھی استطاعت ہو, فلیتزوج, وہ کیا کرے؟ شباب سے ہی شادی کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ کم عمر ہوگے تو رشتہ بھی تمہیں کیا ملے گا؟ کم عمر کا ملے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھار اس کے برعکس بھی, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ تو کم عمری میں نکاح کرو گے, کم عمر سے نکاح ہوگا, لڑکی بھی کم عمر ہوگی, لڑکا بھی کم عمر ہوگا. تو بھائی نکاح کو پروموٹ کرو اپنی سوسائٹی میں. اور نکاح اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں ہوتا. نکاح کرتے ہوئے کیلکولیٹر کو سائڈ پہ رکھ دیا کرو. یہ غیر مسلموں کا کام ہے کہ جب وہ شادی کی بات کرتے ہیں, انگریز 50 سال میں سوچتا ہے, تو پھر وہ حالانکہ خرچہ کم بہت تم نے 5 روپے کا نہیں کرنا اس کے اوپر, پھر بھی کیلکولیٹر سوچ رہا ہوتا ہے کہ شادی میں کتنا خرچہ آئے گا.
کیونکہ وہ عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کیا کہا کہ خرچہ سارا تمہارے اوپر آئے گا, تو اللہ پھر تو شادی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا جو خدا تمہیں نکاح کا حکم دے رہا ہے وہ تمہیں یہ بھی کہہ رہا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, جس اللہ نے تم جب پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو تم گفٹ میں ملے. اگر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا نہ ہوتا تو یہ گفٹ کے بجائے پینلٹی بن جاتی. تو اس لیے اللہ کے حکم پہ اس نے اولاد پیدا کی, اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. تم اللہ کے حکم پہ کسی کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہو, اللہ اپنی قدرت سے اس بیوی کا خرچہ تمہیں دے دے گا. اب جو عقل پرست ہے وہ کہتا ہے دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, شوہر کی جیب میں آمدن نہیں بڑھ سکتی. لیکن جو جس کی عقل صحیح استعمال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی جو خدا دودھ پیدا کرنا, خدا کی قسم تنخواہ بڑھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. تنخواہ انسان بھی بڑھا دیتا ہے, بہت بھی بڑھاتا ہے, دودھ کسی کا باپ بھی آج تک پیدا نہیں کر سکا ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہ شوہر کی آمدن میں برکت نہیں. میں میری مثال دیکھ رہا ہوں یار, مجھے پھر بھی شرم آتی ہے شو مارتے ہوئے. بار بار کہتا ہوں کہ شو مارنا مقصد نہیں ہے. میرے ماضی کے حالات بھی, جب ایک شادی کے قابل بھی نہیں تھا اس وقت میں چار چار کی باتیں کر رہا تھا اور اللہ نے کروا دی. آمدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, حالانکہ مصروفیتیں بڑھ رہی ہیں, دینی مصروفیتیں, کمانے کا ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اللہ نے برکت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اللہ برکت دے, نظر نہ لگائے آپ لوگوں کی, کیونکہ بولٹی اٹھی نظروں سے دیکھ رہے ہو. شو مارنے کی مجھے تو, میں اس لیے بھی نہیں شو مارتا کہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں, تو مارے کیا شو ہم بیٹھ کے. صرف بتانے کے لیے یار, بھائی ہم جو 15 سال پہلے قرآن و سنت کے حوالے دے کے دعوے کیا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ مرے گا, پھنسے گا, پٹے گا, برباد ہو جائے گا, اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا. میں یہی دلیل دیتا تھا یار, جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہ خدا ہماری آمدن میں, ہماری جیب میں پیسے کیوں ڈال سکتا. اب کیا ہے, جو جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے نا, اب وہ ملک پہ الٹے اعتراض کرتے ہیں. گوبر کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی جب پیسہ آ رہا ہو تو یہ چار چار شادیاں تو سوجتی ہی ہیں. پہلے یہ کہتے تھے یہ پیسہ ہے نہیں اور باتیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی کرتا ہے. اب جب اللہ نے مجھ سے کھلوا دیا, بھائی سب کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو جو دعوے میں نے کیے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے پورے کرائے. میرے اندر کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے, میرے اندر مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. اب بجائے اس کے کہ بول لیں یار جو اللہ نے دعوے, اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں, میری کوئی کوالٹی نہیں, تو اللہ کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نا, میرا تھوڑی سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے, میں نے اپنی کوئی بات کی نہیں. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے تم نکاح کرو, اللہ تمہارے مال میں کیا دے گا, برکت دے گا. اور اگر غربت آ بھی گئی, میرے بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں, بھائی ہو سکتا ہے میں غریب ہو جاؤں کل, تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے ہمیں کہ پھر یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کو نکاح کا وجہ نہیں سمجھو, رزق کس کے ہاتھ میں ہے بھائی. وہ کماروں سے بھی چھین لیتا ہے بعض دفعہ اللہ, اس کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں. بہت سے کمارے یہاں کتنے روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں ہمیں, امریکہ میں میں نے روڈوں پہ کمارے دیکھے ہیں. امریکہ جیسے لاس اینجلس کتنا مالدار ملک, کتنے کنوارے میں نے دیکھے گوروں میں, اتنے مہنگے ترین ملک میں, اتنی لگژری سٹی میں روڈ پہ سو رہے ہیں, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو بھائی جس سے اللہ نوالا چھینے وہ امریکہ میں اتنے مہنگے جگہ پہ بھی اللہ نوالا چھین لیتا ہے, اور جس کو دینا چاہے اللہ بیٹھے بیٹھے بھی دے دیتا ہے اس کو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹھے رہیں, کیونکہ ہماری قوم پہلے ہی بہت سست ہے, وہ کہیں گے اللہ بیٹھے بیٹھے دیتا ہے, چلو بیٹھے رہو, سست لوگ ہیں ہم. تو اس لیے میرے بھائی غیر مسلم نے کیلکولیٹر استعمال کیا, خاندان بڑ گیا ان بیچاروں کا, صحیح ہے نا, بیڑا ہی غرق. ہمیں اللہ نے کہا نا 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 نا, کیلکولیٹر اس موقع استعمال کرو, ویسے کرو, کسی کو پیسے دیے تو کیلکولیٹر گن کے دو, ایسا نہ. لیکن کچھ چیزوں میں کیا کرنا پڑے گا بھائی, اللہ پہ توکل. تو یہ کام اللہ پہ توکل پہ ہوتا ہے. اس لیے بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. دیکھو پانا وہ زیمبیا والو, میرے آنے کا فائدہ جب ہوگا, جب آپ یہ چند باتوں پہ عمل کر لو, صحیح ہے نا. تبلیغ والے تو آپ کو ہم سے زیادہ سمجھاتے ہیں, چل تو وہی سمجھاتے ہیں, محنت بھی ان کی ہے زیادہ. تو تبلیغ سے جڑا کرو, پہلی بات یہ. ایمان اگر بچانا ہے نا تو ان جگہوں پہ آپ کو تبلیغ سے جڑنا, یہ ساری بہاریں جو نظر آ رہی ہیں تبلیغ ہی کی برکاتیں ہیں. میں نے بڑی رپورٹیں طلب کی ہے, مجھے بہت شوق ہے کہیں بھی جاؤں گا نا تو پوری رپورٹیں لینے کا. ایک ایک چیز کو میں ان کو پتا ہے میں کتنے سوالات پوچھتا ہوں, خون پی جاتا ہوں اگلے کا. تو میں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ماہر آئے نا تو وہ مجھ سے ملنے آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ مجھ سے مل رہے ہیں کہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں جتنی دین کی بہاریں ہیں اس میں ٹھیک ہے دوسروں کا بھی دخل ہے, 99% سب کے تانے بانے تبلیغ سے یا دیوبند کے مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. جتنی بہاریں ٹوپیاں سر پہ نظر آ رہی ہیں, داڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور جو نمازی پرہیزگار یہاں نظر آ رہے ہیں, سب کے تانے بانے کہاں سے جا کے مل رہے ہیں. جہاں بھی جا کے تحقیق کی ہے تو تانے بانے, علم کی لائن میں جاؤ تو انڈیا سے, دیوبند سے, بنوری ٹاؤن کے بھی ہیں دارال, لیکن وہ بھی ان کے بھی تو وہاں سے جا کے ملتے ہیں نا تانے بانے سارے. اور اصلاح کی لائن سے جا کے دیکھو گے تو سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں, تبلیغ. تو اس لیے اس سلسلے کو جوڑ کے رکھو. گجراتیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں بھی گجراتی مسلمان جائے گا تو مسجد اور مدرسہ لازمی بنائے گا. تو غیر مسلم ملکوں میں نا جہاں بھی مسلمان جائے چار میم کا وہاں ہونا ضروری ہے. یہ چار میم یاد رکھ لو اور ان چار میموں کو سپورٹ کرو. نمبر ایک مقبرہ, جس کو قبرستان کہتے ہیں, قبرستان مسلمانوں کا اپنا ہونا چاہیے. یہاں قبریں اتنی مہنگی ہوتی ہیں تو بھائی مالدار لوگوں کو چاہیے زمینیں خرید کے وقف کریں. امریکہ میں اتنی مہنگی قبر ہے, میں نے کہا بھائی یہاں تو, اور غیر مسلم اس کا حل سوچا ہوا ہے جلا دو بھائی. جو غریب آدمی ہوتا ہے کہتا ہے کون دفنائے گا, کیا کرو بھائی, انہوں نے بھی جلانا شروع کر دیا یار, اتنی مہنگی قبر ہے تو مسلمان جلا سکتا ہے کیا؟ تو مقبرہ کس کا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا اپنا. دوسری چیز مسجد, اس میں بھی میم آتا ہے نا, جہاں جاؤ مسجد بناؤ لازمی. تیسری چیز مدرسہ, تاکہ آپ کے بچے عالم بنے. اگر عالم بننا ختم ہو گئے نا بچے, گمراہی پھیلے گی. علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو علماء پیدا ہوتے رہیں ورنہ, اور یہ علماء چند لوگ قربانی دے کے مدرسوں میں آئیں گے, ان کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. ہم بھی جب مدرسے میں آئے تھے نا تو قربانی کا بکرا بننے کی نیت سے ہی آئے تھے. لوگ اب میرے ولاگ دیکھتے ہیں, یہ کبھی ادھر ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی جناب ادھر چپو چلا رہا ہے, کسی ایسی عیاشی کر رہا ہے, یہ مولوی بھائی. جب آپ اپنے بچوں کو بھیجو مدرسے, بھائی کیا خیال ہے, وہ بھی عیاشی کر لیں گے مدرسوں میں. عیاشی تو جو ہے نا, جب ہم مدرسوں میں آئے تھے تو اس لیے ایسے تھوڑی آئے تھے کہ امریکہ میں جھیلی میں چپو چلائیں گے. کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا, میرے بچے کو مولوی بنا دو تاکہ یہ امریکہ میں چپو چلائے, کشتی چلائے, پتا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو قربانی دینی پڑے گی کچھ لوگوں کو. تو یہاں نوجوانوں میں سے کچھ کو قربانی دینی پڑے گی کہ ہم عالم بن رہے ہیں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف, کسی لالچ کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر یہ قربانی. تو یہ کتنے میم ہو گئے؟ تیسرا میم ہو گیا مقبرے, پہلا مقبرہ, دوسرا مسجد, تیسرا مدرسہ, چوتھا مولانا کا میم, جس کو میں نے عالم سے تعبیر کی ہے. تو مولانا بھی مدرسے ہو گئے, مولانا ہی مارکیٹ میں نہیں ہے تو مدرسے میں کیا ڈاکٹر پڑھائے گا آگے کیا ہے بھائی؟ تو خاندانی قسم کا مولانا, دو نمبر مولانا نہیں. مولانا کی دو قسمیں ہیں, دیکھو مدرسے دو نمبر نہیں ہوتے. مولانا اگر دو نمبر ہوگا تو مدرسہ بھی کیا ہوگا؟ تو دو نمبر مولانا ہوتے نہیں, زیادہ تر ایک نمبر ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ دو نمبر بھی ہوتے ہیں. لوگ صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے اس کو مدرسہ بھی حوالے کر دیتے ہیں, مسجد بھی حوالے کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ مالی کرپشن کر رہا ہوتا ہے, غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں اس میں. تو داڑھی والے برے نہیں ہوتے, لیکن برے لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. مولانا برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ برے لوگ بھی مولانا بن جاتے ہیں. میں ایسے بھی بعض مولانا کو جانتا ہوں, کمانے کا کوئی دھندا ہی نہیں تھا, بے روزگاری سے تنگ آ گئے, تو انہوں نے درس نظامی کر کے مولانا کا لقب حاصل کیا, اس کے بعد مدرسہ یا مسجد بنا کے نوٹ چھاپنا شروع. ایسے کروڑ پتی بن گئے. تھوڑی سی لانگ ٹرم پالیسی اختیار کی انہوں نے, اس پالیسی کا فائدہ بہت ہے. کچھ ہے, سارے نہیں ہوتے, زیادہ تر الحمدللہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ہوتے ہیں. تو خاندانی مولانا, خاندانی مدرسہ, مسجد اور مقبرہ, تو چار عدد مولانا بہت ضروری. اور آخری بات سچی مچی کی آخری, کہ یہ سب چیزیں تو ضروری ہیں لیکن ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت ضروری. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو, ایجوکیشن کے ذریعے وہاں اپر لیول پہ پہنچنے کی کوشش کرو. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں ایجوکیشن میں, دنیا دین کی تعلیم تو ہے, دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں, جہاں بھی پیچھے رہ گئے نا تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ غلام بن گئے. تو ایسا دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی ہے. آپ یہاں بڑے بڑے عہدوں پہ جانے کی کوشش کرو, یہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہاں کی حکومت کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ان کو لگے کہ یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, کیونکہ مسلمان بعض جگہ ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ حکومت کو لگتا ہے ہمارے لیے خطرہ ہے, تو پھر پابندیاں لگیں گی, ماریں گے, ظلم ہوگا آپ کے اوپر, بہت ہوگا, پھر مرو گے پھر برے طریقے سے. تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ حکومت کو لگے یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ ہے. کچھ مذہبی اسکالر الٹ پٹانگ کرتے ہیں خلافت کے نام پہ اور نظام کی تبدیلی کے نام پہ, پیکج ان کے پاس کوئی نہیں نظام کی تبدیلی کا, وہ آپ کو کھڑا کر دیں گے اور پھر آپ پر ایسا ظلم ہوگا حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. ہمیشہ ہمیں شریعت نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ آپ کا بیہیویئر حکومت کے ساتھ اور یہاں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا. بہت اچھا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نمایاں ہو جاؤ. اچھا تو سبھی کا ہوتا ہے بھائی, بہت اچھا ہوگا تو یار یہ ویلڈن, یہ بڑے خاندانی ہوتے ہیں. پھر ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھو گے تاکہ بڑے بڑے عہدوں پہ آپ جاؤ, تاکہ آپ کے خلاف کوئی پالیسیاں نہ بنے. سمجھ رہے ہو؟ تو گورنمنٹ سے بنا کے رکھنی ہے, قانون کو فالو کرنا ہے. یہاں ابھی تک رپورٹ اچھی ہے, یہاں غیر مسلموں میں مسلمانوں کا امیج پہلا ملک میں نے دیکھا ہے جہاں غیر مسلم مسلمانوں کا امیج بہت اچھا ہے. یہ بتاتے ہیں لوگ یہاں پہ, یار غیر مسلم یہاں کہتے ہیں مسلمان, کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کو صدقات و خیرات بہت دیتے ہیں, ان کی مدد بہت کرتے ہیں. تو اللہ کرے ایسے ہی ہو, مجھے تو رپورٹیں یہی مل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور زیادہ اچھا بن جاؤ, کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا بننے پر پابندی ہے کیا؟ تو یہ سب باتیں ہیں جس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو کرو گے نا بچوں کی جلدی شادیاں بھائی؟ اللہ پہ توکل کرو گے نا؟ لوگ بڑا روتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بچے زنا میں پڑ گئے. بھائی تو شادی کر دے, ٹائم پہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ زنا میں, سمجھ رہے ہو؟ اور پھر جب ایک دفعہ تو اگر آپ کرا دو, تو طلاق سے بات نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں سے, ایک دفعہ آپ کرا دیں اس کی شادی تو پھر میرا بیان سنے گا باقی وہ. باقی وہ خود ہی کر لے گا, ٹھیک ہے؟ تو کم از کم زنا سے تو بچے گا نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مصافحه کے لیے آگے نہ بڑھیں, کافی زیادہ لوگ ہیں.